سلام على عباده الذين اتقوا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تعلیم کے عالم سمجھ ساری جائے کہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسانی معاشرے میں عورت کے بارے میں اسلام سے پہلے بہت اصرار اور تقریب کا معاملہ رہا. بعض جگہوں پر تو عورت کو پورا انسان کی تسلیم نہ کیا گیا. ناطے فرانس کے لوگوں نے یہ عقیدہ تھا کہ عورت آزاد انسان ہے. دین کے لوگوں نے یہ عقیدہ تھا عورت کے اندر شیطانیت بھری ہوتی ہے، معاشرے کی ہر برائی کی جڑ اور بنیاد یہی بنتی ہے. جاپان کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ عورت ناپاک ہوتی ہے، اس لیے اس کو عبادت خانے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ہندوستان کے اندر اگر جوان خامن مر جاتا اس کی بیوی کو بھی اپنے خاند کے ساتھ آگ میں رہنا پڑتا، اسے سچی ہونا کہتے ہیں. مرا تو خاند، لیکن عورت کو اس ارادے کے ساتھ آگ کے اندر جانا ڈال دیتے اور اس بچائی کو بھی موت کے منہ میں پہنچا دیتے. عرب کے اندر بیٹی کا پیدا ہونا بیٹے کی سمجھا جاتا تھا، نہ کہ وہ لوگ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اسلام نے آ کر عورت کے بارے میں ایسا خوبصورت عقیدہ بتایا، تصور پیش کیا کہ لوگ حیران رہ گئے. فرمایا، دیکھو یہ بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، بہن ہے تو تمہارا ناموس ہے، بیوی ہے تو تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری یہ جنت ہے. جنہیں اسلام نے ازدواجی زندگی کے ساتھ اللہ کی رشتہ کا قرب حاصل کرنے کی تقریر دی، جبکہ نصارہ کے اندر تو یہ یقین تھا اگر کوئی آدمی اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے میاں بیوی کے تعلقات سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے. چنانچہ نرم سمجھ کر بیٹھی تھی عورتیں، یہ گویا اس بات کی علامت تھی عورت اور مرد کا ملاپ کوئی پسندیدہ چیز نہیں. ساری عمر عورتیں گواری رہتی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مریم صفت بن کے رہی ہیں، مرد راہ بن کر رہتے. اسلام نے آ کر کہا، نام رحبانیت اسلام، اسلام کے اندر رحبانیت نہیں ہے کہ انسان ماحول معاشرے سے کٹ کر ایک کمرے میں بند ہو جائے اور مسلمے کی باتیں کریں اور سچی کی میرا تانے پیشتا رہے اور سمجھے کہ مجھے کس طرح اللہ کا قرب ملے گا. دین اسلام نے کہا کہ اللہ کا قرب یا اللہ کی عزت کی طرف جو رابطہ جاتا ہے وہ ان جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، بلکہ ان گلی کچوں بازاروں سے ہو کر جاتا ہے. انسان اگر معاشرے میں رہے اور اس پر جو بھی حقوق کرتے ہیں دوسروں کے ان کو ادا کرے، ایسے شخص کو اللہ عزوجل کی قرب جلدی نہیں ہوگا. چنانچہ قرآن پاک نے فرمایا، اللہ رحمانی کے علی بتا رہا ما کتبنا علی، کہ یہ رحمانیت کی تصدیق تو انہوں نے جاری کری تھی، اللہ عزوجل نے تو ان کو حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلغت ارسلنا رسلا من قبلک، اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے بجائے ہم فضو آدمی مسود بھی دیا اور ہم نے ان کے لیے بھی بیویاں اور اولادیں بنائی جب اللہ کے پیغمبروں نے بھی بیویوں اور اولادوں کے ساتھ مجھے بھی بتائی ایک بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ازدواجی زندگی اللہ کے بار پر حاصل کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے جناب قرآن مجید نے حکم دیا فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء کہ تم نکاح کرو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو اور نبی علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے اور دوسری حدیث نے فرمایا فمن رضی عن سنتی فلیس منی جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ آدمی مجھ سے ہی نہیں ہوگا یعنی امت سے ہی وہ بندہ خارج کر دیا جائے گا. یہاں پر ایک مطلب سن لیجیے, عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ نکاح کرنا سنت ہے, دیکھیے جس بندے کو یہ یقین ہو کہ میں اگر نکاح نہیں کروں گا جنا کو منتقل ہو جاؤں گا اس بندے کے لیے نکاح کا کرنا فرض ہے. سنت اس بندے کے لیے ہے کہ جو بندہ یہ سمجھے کہ اگر میں نے نکاح نہ بھی کیا کتنے چلیا گناہ سے بچر کی لگی گزارے گا, لہٰذا ہم جیسے عام لوگ وہ نکاح کو فقط سنت نہ سمجھیں بلکہ اپنے لیے فرض سمجھیں. یہ سوویں دفتر کی بات ہے, جہاں نکاح نہیں ہوگا وہاں گناہ ہوگا. اللہ بہت نے اسی بیٹی کے لیے نکاح کی اہمیت کو بیان کروا دیا, حکم دے دیا کہ تم اس پر عمل کرو. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پانچ چیزیں سنن و صحیح ہیں, یعنی انبیاء کرام کی سنتیں ہیں, سب انبیاء نے اس پر عمل کیا. الحیاۃ, ایک سب انبیاء حیا والے تھے, یعنی بے ہزار انسان وہ اللہ کو مقرر نہیں کر سکتا. اسی لیے ان شاء اللہ آنے والے کل میں اور تم نے ہمارے بیان کا عنوان بھی دے دے گا, حیا اور پاک دامنی کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے. تو بلکہ آنے والے کل میں اپنی جوان بچیوں کو وہ مضمون ضرور سنائیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اگر نیک عورت اپنے ناموس کی حفاظت کرے گی یا ون کی میری گزارے گی تو اللہ کو عزت کی طرف سے اس کو کیا انعام ملے گی. تو پہلی بات کہی الحیاء, ایک تو حیاء پر انبیاء کی سنت ہے, وستاعت کرو, دوسرا اچھی کا لگانا یعنی خوشبو کا استعمال کرنا, وستواس اور وسواس کا استعمال کرنا, من نکاح اور نکاح کرنا. ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ یہ پانچ چیزیں تمام انبیاء کرام کی سنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی علیہ کو فرمایا کہ علی تم پانچ چیزوں میں جلدی کرنا, سب سے پہلا یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے ادا کرنے میں جلدی کرنا, یعنی تو اپنے مستحب وقت پر پڑھ لینا. عام طور پر عورتیں اس میں خوشی کر جاتی ہیں, گھر کے کام کاج کی وجہ سے سوچتی رہتی ہیں ابھی پڑھ لیتی ہوں, یہ کام سمیٹ کے پڑھ لیتی ہوں, اور پھر کئی دفعہ کام میں ایسے الجھ جاتی ہیں کہ ذہن سے بات نکل جاتی ہے. تو وقت بے وقت نمازیں پڑھتی ہیں, اصول یہ بنائیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے پہلے نماز پڑھیں پھر بعد میں کوئی کام کریں. تو جب یہ کام میں پانچ چیزوں نے جلدی کا حکم دیا, فرمایا نماز سے جلدی کرو, دوسرا فرمایا رسی آدمی فوت ہو جائے اس کو دفن کرنے میں جلدی کرو, تیسرا فرمایا کہ جب آدمی پر قرض ہو تو اس کو ادا کرنے میں جلدی کرو. آج کل کاروباری لوگ اس معاملے میں بھی بہت زیادہ گناہ سے مرتکب ہوتے ہیں, وہ قرض کو تو قرض ہی نہیں سمجھتے چاہے ہمارے غنیمت سمجھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرنا, اور یہ فرما دیا جب بچی کے لیے مناسب رشتہ مل جائے یا بچے کے لیے مناسب لڑکی مل جائے تو ان کا نکاح کرنے میں جلدی کرنا. چنانچہ جن قوموں میں جلدی نکاح نہیں کیا جاتا ان قوموں کے اندر فحاشی اور برائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. عزت و ناموس کو بچانے کے لیے اپنے وقت پر جلدی کا اندر ہو جانا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. ہمارے بچائے اس بات کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ پہلے وقت میں دیہاتوں میں अगर किसी कुएं पर एक आदमी ऐसा होता कि एक यहाँ जवान बेटी होती और वो शादी में लेकर लाल कर रहा होता, देर कर रहा होता, तो उस आदमी के कुएं से पानी भी नहीं किया करते थे कि इसने तो जवान बेटी को घर दिखाया हुआ। तो ये एक पर्व है जिसको अदा करना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, इसमें हमेशा जल्दी कर देनी चाहिए। ये देख रहती है जब बच्चे जवान हो जाते हैं और माँ बाप शादी में उसकी देर करते हैं, फकत की वजह से जहेज तैयार नहीं या अनाज भी तैयार नहीं या बच्ची देर पड़ रही है वो पड़ रही है, तो इन वजूहत से अगर देर की, अब वो जवान बच्चे जो भी गुनाह करेंगे उसका माँ बाप के नाम अमाल में इजलास किया जाएगा। अगर अल्लाह ने फरमाया करते थे कि जिस इंसान को पांच नियमतें मिल जाए वो समझे कि मुझे पूरी दुनिया की तमाम नियमतें मिल गई। सबसे पहले थी फरमाते थे मुशक्कत उठाने वाला बदन, यानी ऐसा बदन जो थके ना, मोटे और पतले की बात नहीं होती। सेहत कहते हैं ऐसा जिस्म हो कि इंसान मेहनत मुशक्कत करे तो थकन ना हो, इसको सेहत कहते हैं। तो फरमाया मुशक्कत उठाने वाला बदन, दूसरा शुक्र करने वाली जुबान जिस पर अल्लाह की नियमतों का शुक्र है वक्त रहे, तीसरा फरमाते थे शुक्र करने वाला दिन, चौथा फरमाते थे बसंत की रोजी। ये बसंत की रोजी अल्लाह की बड़ी नियमत है, इंसान अपने अजीम अदारे दोस्त अहबाब के अंदर जिंदगी गुजार कर अपनी जिंदगी नेकी पर गुजार सकता है, ये अल्लाह ताला की बड़ी नियमत है। और एक फरमाया कि नेक बीवी, जिस बंदे को अल्लाह ताला नेक बीवी अदा कर दे ये अल्लाह ताला की नियमतों में से एक बड़ी नियमत है। शरीयत ने कहा कि मर्द औरत के ताल्लुकात के लिए निकाह किया जाए, इसलिए कि निकाह के जरिए औरत के हकूक की हिफाजत हो जाती है। जब किसी औरत से निकाह होता है सबसे पहले तो उसका हक मेल बांधा जाता है, तो या खामिद के जहन में ये बात हो कि इसके मेरे ऊपर हकूक है। दूसरा वो औरत मर्द की बराबर में हिस्सा पाती है, तो गोया औरत को अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन दे दी कि लोग इससे रहते ही ना फायदा उठाते थे और इसको तुम दोस्त समझ कर फायदा उठा कर फिर अपने को जुदा करके बल्कि ये उनकी जिम्मेदारी बने और उनकी बराबर में इसका हिस्सा हो। लिहाजा बच्चों को चाहिए कि जिम्मेदारियाँ निभाए, इसको खेल करना चाहिए समझते रहें। जब निकाह हो तो मेरे निकाह ने फरमाया अब तुम निकाह अभिनत हो, तुम निकाह को आपस में खूब तस्वीर करो, यानी निकाह की तस्वीर करो ताकि लोगों को पता चल जाए कि आज से फला लड़का और फला लड़की ये मियाँ बीवी बनकर जिंदगी गुजारेंगे। इसका फायदा ये जैसे छुपे हुए निकाह करने से बड़ा मना कर दिया गया। दौलत वाले मार वाले बात अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए चुपके चुपके खेल खेलते हैं, तो शरीयत ने उससे बड़ा मना फरमा दिया कि इंसान निकाह करे तो निकाह को सबको बताए और उस पर बाहर करे। इसलिए निकाह का इतना फिक्र बताया गया कि अगर कोई आदमी अगर निकाह नहीं करता तो उसको एक नमाज पढ़ने पर एक नमाज का सवाब मिलता है, और जिसने शादी करवा ली अल्लाह ताला एक नमाज करने पर उसको 21 नमाजों का सवाब अदा करना है। बात रवायात में है कि 42 नमाजों का सवाब मिलता है, ये इबादत का दर्जा क्यों बढ़ गया? इसलिए कि अब शादी के बाद बीवी पर मियाँ के हकूक, मियाँ पर बीवी के हकूक, तो अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब ये इंसान मेरे बंदों के भी हकूक अदा कर रहा है और मेरे भी हकूक अदा कर रहा है तो मैं अपनी इबादत का अजर और सवाब कई गुना ज्यादा कर देता हूँ। निकाह करते हुए कुछ चीजें लड़की में देखनी चाहिए और कुछ चीजें लड़के में देखनी चाहिए। शरीयत तो ये हुक्म है, ये ड्यूटी है हमारे दीन की कि उसने हर चीज को खुला खुला सामने रखी जाए कि लड़की में तुम किन चीजों को ढूंढो और लड़के में तुम किन चीजों को देखो। अगर हम उन चीजों को ढूंढेंगे जिसको शरीयत ने कहा हमारी जिंदगी अच्छी मिलेगी, और जब उससे हट कर फकत अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने की नजर से देखें ढूंढेंगे तो फिर हम सारी जिंदगी ढूंढते रहेंगे। چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا بیوی کی صفات کے بارے میں, یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا, تم کا فرمایا حضرت اربعین, کہ عورت سے چار وجوہات سے نکاح کیا جاتا ہے. سب سے پہلے مال رہا, اس کے مال کی وجہ سے کہ لڑکی مالدار ہے, اب دوسرے انسان لوگوں کے اس سے نکال کر کے ہمیں بھی مال مل جائے گا. دوسری بات بڑی حق کی تھا, جب اس کے خاندان کی شہرت کی وجہ سے کہ بھائی بڑے خاندان کی ہے میرا نکاح ہوگا تو مجھے بھی شہرت مل جائے گی. بڑی جوان تھا اور اس لڑکی کے حسن و خوبصورتی کی وجہ سے اس سے نکال کیا جاتا ہے. بڑے ہی اور اس لڑکی کی نیکی اور ایمانداری کی وجہ سے جو ہے نکال کیا جاتا ہے. تو یہ چار باتیں ہوئیں, مال, نسب, جمال اور اس کا دین. نبی اسلام نے فرمایا فرض کو دین میں طیب جلال, کہ تیرے ہاتھ مٹی ادون ہو تو نیکی پا جا دین کو قبول کر کے, یعنی تو دین کو ایک نظر رکھ کے اپنی بیوی کا انتخاب کرے گا تو وہ ایسے کامیاب ہو جائے گا. ناصر علیہ السلام کے ساتھ فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے, اب دنیا متا, دنیا متا ہے, وقیل متا یہ الصالحات, اور دنیا کی بہترین نعمت وہ نیک بیوی ہے. ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ساتھ فرمایا مستفاد المؤمن بعدت والله عز وجل خير له من زوجة صالحة, کہ مومن اللہ تعالیٰ کے تقوی کے بعد سب سے زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے اپنی نیک بیوی سے. اور پھر نیک بیوی کی صفات بتائی گئی کہ نیک بیوی کی پہچان کیا ہے. نبی اسلام نے فرمایا ان امرہا اطاعتہ, کہ اگر خامن اس کو کسی بات کا حکم دے تو وہ عورت اس کی اطاعت کرے. عورتیں اس کو ذرا دل کے کانوں سے سنیں کہ نیک بیوی کی پہچان نبی اسلام اسلام کیا بتا رہے ہیں. اگر کوئی عورت قیامت کے لیے نبی اسلام کی سفارش جاتی ہے, ان کی نظر میں سرخرو ہونا چاہتی ہے, تو وہ دنیا میں نیک بیوی بن کر رہے. سب سے پہلی بات کیا کہ اگر اس کا خامن اس کو کسی کام کا حکم دے, اب کام سے مراد نیکی کا کام, شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ خامن کہے کہ تم بے پردہ بھی ہو تو اس لیے بات نہیں مانے. کئی خامن بھی ایسے بے حیرت ہوتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو پردہ نہیں کرنے دیتے, بیویاں چاہتی ہیں پردہ کریں اور پھر بیویوں کو بے پردہ کر کے اس کا حسن و جمال لوگوں کو دکھاتے دیتے ہیں. ایک بات یہ رکھیے کہ جب کسی چیز پر لوگوں کی بھبت پر نگاہیں پڑتی ہیں اس چیز پہ برکت اٹھ جاتی ہے. تو جب آپ بے پردہ بیوی کو ساتھ لے کر جائیں گے اور طرح طرح کی بھبت کی نگاہیں اس کے چہرے پر کریں گی تو اس بیوی کے اندر سے برکت نکل جائے گی, لہٰذا بے پردہ عورتوں کے ان کے قابل سب کی بھی مطمئن نہیں ہوتے, ان کی اپنی نگاہوں میں بھی بھبت رہتی ہے. ہمیشہ نیک مرد اپنی نیک بنیوں سے خوش ہوتے ہیں, ان کی ہر ایک بات سے تسلی ہوتی ہے, بالکل سکون مل جاتا ہے. اس بات کا خیال رکھیے کہ ان حدودوں کو جو کا اللہ نے حکم دیا ان کے اندر رہتے ہوئے عورت اپنے خامن کی اطاعت کرنے کی پابند ہے. دوسری بات وہی نظر ادھر اثر رکھو, کہ وہ عورت ایسی ہو کہ اگر خامن اس کی طرف نظر کرے تو وہ اس کے دل کو مسرور کر دے, یعنی دل کو خوش کر دے. یہاں سے دو باتیں کی کہ ایک تو جب انسان خدمت اچھی کرتا ہے, اطاعت اچھی کرتا ہے تو پھر بندہ دل اختیار سے محبت کرتا ہے, اور دوسرا اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کو گھر کے اندر صاف ستھرا رہنا چاہیے, کچھ لباس بن کر گھر میں رہنا چاہیے تاکہ خامن کی نظر پڑے تو اس کا دل خوش ہو. عام طور پر دیکھا گیا کہ عورتیں دوسروں کے گھروں میں جائیں گی تو دلہن کی طرح سر جھک کر جائیں گی اور گھروں کے اندر جلدی بہنی کو جہری بن کر رہیں گی. یہ چیز کے لیے تو سنت کے خلاف ہے, یہ تو سنت خامن کے لیے اختیار کرنے کا حکم ہے, غیروں کے لیے اختیار کرنے کا حکم نہیں ہے. تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ صاف ستھرا بن کر گھر میں اس طرح سے رہے کہ جب بھی خامن کی نگاہ اس پر پڑے تو اس کی ہمت اور وقار کی وجہ سے بھی محبت ہو اور اس کے صاف ستھرا رہنے کی وجہ سے بھی اس کی طرف نظر ہو. لہٰذا فرمایا کہ ایک ہوتی ہے وہی نظر ہمیں نہ اثر رکھ. یہاں پر عام طور پر دیندار لڑکیوں کے اندر ایک کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتی ہیں ہم تو دیندار ہیں, لہٰذا وہ اپنے کپڑوں کا بالکل ہی لحاظ نہیں رکھتی. کئی دفعہ یعنی اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ خامخواہ کا دیکھنے کو دل نہیں کرتا. یہ چیز بھی غلط ہے. صاف رہنا اور بھی ہے, یہ چیز اللہ تعالیٰ کو محفوظ ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں, پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. تو جب آپ اپنے ظاہر کو پاک کریں گی, اللہ تعالیٰ آپ کے باطن کو صاف پاک کروا دیں گے. تو عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ پاک صاف رکھے, صاف ستھرا رکھے. لیکن لباس کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے آرائش, ایک ہوتا ہے بے پائش کا لباس. عورت اگر پہنے تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو, یہ لباس کی شریعت نے جائز قرار دیا. ایک ہوتا ہے آسائش کا لباس, کہ عورت اگر پہنے تو اس کو پہن کر کپڑوں کی وجہ سے سکون ملے, ایسا لباس نہ ہو کہ ٹائٹنگ دیے, اٹھنا بیٹھنا مشکل مصیبت میں پڑ جائے. تو آسائش کے لباس کی بھی شریعت نے اجازت دی. تو روایت کے لباس کی بھی اجازت ہے, آسائش کے لباس کی بھی اجازت ہے. تیسرا لباس ہوتا ہے نمائش کا لباس, کہ لباس پہن کر دوسروں کو دکھانا شریعت نے اس لباس سے منع کروا دیا. تو عورتیں جو رسم و رواج کرتی ہیں وہ دوسری عورتوں کو دکھا کر یہ بھی دکھانے کے لیے کرتی چل رہی ہوتی ہے. اس کو دیکھ کر منع کیا کہ تم اس جو ہے کھاتے میں نہ پڑو, ہاں کوئی ایسا لباس تم پسند کرتی ہو جو تمہیں اچھا لگے, لگے تمہارا آمن دیکھ کے کچھ ہو, تو جنگل میں ایسا لباس پہننے پر عورت کو اجر و ثواب ملے گا. یہ کہاں پر جو ہے مسئلہ ہے کہ عورت گھر کے اندر بھنگن بنی پھرے, ڈوبا نہیں بنی پھرے, اور خامن جب اس کی طرف دیکھے تو گھر کے اندر تو وہ اس طرح بنے اور جب باہر نکلے تو دلہن کی طرح دس کر نکلے. اس کو شریعت نے منع فرما دیا, بنا سے حکم دیا کہ عورت کے اندر چند خوبیاں ہو. پہلی بات کہ اگر خامن اس کو حکم دے تو وہ اس خامن جو اس بات کو پورا کر دے, اور اگر خامن اس کی طرف نظر کرے تو وہ اس کا دل خوش کر دے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ حقوق فقط عورت کے اوپر ہیں, وائف بھرتا بھی ہوگا, خامن کو بھی ایسا چاہیے کہ وہ گھر کے اندر اس طرح بن کر رہے کہ عورت اس کی طرف دیکھے تو عورت کے دل میں محبت کا جذبہ اٹھے. ایسا کھڑا ہوا گھر میں بن کر نہ رہے کہ دوسرے کا دل ہی جلتا رہے. مرد یہ چاہتے ہیں کہ عورت سے ایسی بن کے رہے مگر خود نہیں سمجھتے کہ ہمیں بھی ایسا بن کے رہنا چاہیے. اب مرد بھی ایسے ہیں کہ اس کے جسم سے پسینے کی بو آتی ہے, کپڑوں سے بو آتی ہے, تو پھر عورت اس کے ساتھ کیسے محبت و پیار کی زندگی گزارے گی. تو یہ چیزیں جہاں عورت کے لیے ہیں وہاں مرد بھی سوچیں کہ ہمیں بھی اپنی عورت کے لیے ایسے بن کے رہنا چاہیے کہ اگر مرد باہر سے گھر آئے, عورت کو سکون مل جائے, اس کو یوں محسوس ہو کہ میرے سر کا سایہ آ گیا, میرے عیبوں کو چھانپنے والا, میری محبتوں کا معیار, یعنی میں جس کے ساتھ زندگی سے کریم گزار سکتی ہوں وہ ہستی گھر میں آ گئی, چنانچہ عورت کا دل خوش ہو جائے. حامل کو بھی اپنی بیوی کے لیے ایسے بن کے رہنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی خوبی کہ اگر خان اپنی بیوی کو حکم دے تو وہ پورا کرے, اگر اس کی طرف دیکھے تو دیکھنے میں دل خوش ہو جائے. میں اب سما نہیں تھا اگر رکھ ہوں, اور اگر وہ قسم کھا کر کوئی بات کرے کہ تم یہ کام ضرور کرو تو وہ خامن کی قسم کو پورا کر دے. وَإِنْ غَابَ عَنْهَا, اور اگر وہ اپنی بیوی سے دور جائے یعنی پردیش جائے, سفر میں جائے, دکان پہ جائے, کاروبار کے لیے جائے, نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ, تو عورت اس مرد کے مال میں اور اپنے عزت و ناموس میں اس کی حفاظت کرے. تو بولا عورت پر یہ ذمہ داری, یہ نہیں ہے کہ جس کا تھا گھر وہ نہیں ہے گھر اب جو جائے گھر. شریعت نے اس سے منع فرما دیا. شریعت نے کہا کہ ایک بیوی وہ ہوگی کہ اگر خامن اس کا گھر پر نہیں تو وہ اپنی عزت کے معاملے میں اور اپنے مال کے معاملے میں ہمیشہ خالص کا لحاظ رکھے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مال کی اونچ نیچ بھی برداشت ہو جاتی ہے, لیکن عزت و ناموس میں خالص کبھی اونچ نیچ برداشت نہیں کر سکتا. اکثر عورتوں کے جو گھر خراب ہوتے ہیں وہ ایسی بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس لیے عورت کو چاہیے اپنی پاک دامنی کا خیال رکھے, اس کی وجہ سے اس کی آخرت بھی اچھی گزرے گی اور دنیا میں بھی اس کی اللہ رب العزت عزت رکھیں گے. چنانچہ عبرانی شریف کی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضرت انس بن مالک کی راوی ہے, فرماتے ہیں من تزوج امرأة من رزقها لم يزده الله الا ذلا, جس نے اس لیے کسی لڑکی سے شادی کی کہ وہ لڑکی کی شہرت بڑھی ہے, عزت بڑھی ہے, تو اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتے مگر اس بندے کی ذلت کو. یعنی جو فقط عزت کو دیکھ کر شادی کرے گا اس کو ذلت ہی ملے گی, پستی ہی ملے گی. ومن تزوجها لمالها, اور جو اس لیے اس نے شادی کرے کہ اس کے پاس مال بہت ہے, لم يزد الله الا فقرا, اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتے مگر اس کی تنگ دستی کو, اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دست بنا دیتے ہیں. ومن تزوجها لحسنها لم يزد الله الا ثناء, اور جس نے اس کے حسب اور خاندانی شہرت کی وجہ سے اس کی شادی کی, اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتے مگر اس کی پستی کو. ومن تزوج امرأة, اور جس نے اس لیے عورت سے شادی کی, لم يرد بها الا ان يغض بصره, کہ وہ اس کے ذریعے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ سکے, ویحسن فرجه, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکے, ویصل رحمه, اور بلا رحمی یعنی رشتے ناطوں کو جوڑ سکے. بارک اللہ له فیها, اللہ تعالیٰ اس خامل کو اس بیوی کے اندر برکت عطا فرمائے. وبارک لها فیه, اور اللہ تعالیٰ اس بیوی کو اس خامل میں برکت عطا فرمائے. تو معلوم ہوا کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ نکاح کرنے میں مقصد کیا ہونا چاہیے, کہ نکاح کے بعد میں پاک دامنی کی زندگی گزاروں گا, اپنی نگاہوں پہ قابو پاؤں گا اور رشتے ناطوں کو میں جوڑوں گا. جو شریعت نے جوڑنے کا حکم دیا, تو جو ان مقاصد کو سامنے رکھ کے نکاح کرے گا اس کے لیے اللہ کے محبوب کی دعا ہے, اللہ تعالیٰ اس خامن کے لیے بیوی میں برکت عطا فرمائے اور بیوی کے لیے خامن میں برکت عطا فرمائے. لہذا شادی کے وقت ہمیشہ دینداری کو سامنے رکھ کر شادی کرنی چاہیے. چنانچہ عورت کی صفات میں سے سب سے بہتر صفت کے بارے میں ایک مرتبہ صحابہ کرام میں بات چل رہی تھی, کوئی کچھ کہہ رہے تھے, کوئی کچھ کہہ رہے تھے. اسی دوران حضرت اللہ عنہ اٹھ کر گھر سے چیخ لے گئے کسی کام کے لیے. وہاں جا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بات ہوئی, ان کو بھی بتایا کہ بھائی آج تو مسجد میں اس عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی. انہوں نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عورت کون ہے, کہاں بتائیں. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر محرم کی طرف دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھ سکے, یعنی اتنی باحیا ہو کہ اس کی اپنی نگاہیں بھی غلط غیر محرم پر نہ پڑیں, اور اتنی پردہ دار ہو کہ غیر محرم اس کو بھی نہ دیکھ سکے. تو جب انہوں نے یہ بتایا تو حضرت رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور کہا, اے اللہ کے محبوب, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی پسندیدہ عورت کی دو صفتیں بتائیں. تو جب انہوں نے یہ صفات بیان کی نبی علیہ السلام مسکرائے, فرمایا, الفاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے. تو معلوم ہوا کہ جو عورت خود پردہ دار ہو کہ غیر محرم اس کو نہ دیکھ سکے اور وہ خود بھی غیر محرم کی طرف نہ دیکھنے والی ہو, تو یہ عورت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عورت ہے. عام طور پر دیکھا گیا کہ عورتیں غیر محرم کی طرف ایسی بری نظر سے نہیں دیکھتی جس طرح مرد عام طور پر غیر عورتوں کی طرف بری نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر فطری حیا رکھی ہے. اکثر و بیشتر جو نیک عورتیں ہوتی ہیں, دیندار عورتیں ہوتی ہیں, ان کی نگاہیں پاک ہوتی ہیں, وہ مرد کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھتی. ہاں جس کی قسمت اللہ خراب کر دے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے, لیکن جنرلی دیکھا یہ گیا کہ عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھ دی. حضرت جیسے ثانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک عورتیں دیندار عورتیں رات سے رات کو ترک ہوتی ہیں, یعنی جیسے حوروں کی بات کہی گئی کہ وہ اپنی نگاہوں کو بچانے والی ہٹانے والی غیروں سے ہٹانے والی, تو فرماتے ہیں کہ حوروں کی یہ صفت اللہ نے دیندار عورتوں کے اندر رکھی ہوتی ہے, وہ عام طور پر ادھر ادھر نہیں دیکھتی. تاہم ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پردے کا بھی خیال کریں. پردے کا خیال کرنا مرد کی ذمہ داری سے پہلے عورت کی اپنی ذمہ داری ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا. لہذا عورت یہ نہ کہے کہ بھی مرد اپنی نگاہوں کو کیوں نہیں قابو کرتے. جب آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ پردے میں رہیں, گھر نہ پی بجور سے گن, بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے, گھر پہ ہی رہیں, ضرورت کے وقت نکلنا بھی ہو تو پردے کے ساتھ نکلے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بے پردہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعنت کرنا شروع کرتے ہیں, جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جاتی اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس پر لعنت برسا رہے ہوتے ہیں. تو اب ایک طرف تو بے پردہ عورت پھرتی ہے اور دوسری طرف کہتی ہے میری زندگی میں برکت نہیں, پریشانیاں ہیں, سکون نہیں, میں تو بہت ہی تنگ زندگی گزار رہی ہوں. جب اللہ کے فرشتوں کی لعنتیں برس رہی ہیں تو پھر سکون کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ اس لیے ان باتوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ جو نیک بیوی ہو, اچھی بیوی ہو, نیک بیوی ہو, اس کے اندر چار صفات ہوا کرتی ہیں. سب سے پہلے کہ اس کے چہرے پر حیا ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ یہ سرخی پاؤڈر اور ایسی چیزوں سے انسان کے جمال میں اضافہ نہیں ہوتا, انسان کے جمال میں تو حیا کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے. تو جس کے چہرے پر حیا ہو اللہ رب العزت اس کے چہرے کو پرفیکٹ بنا دیتے ہیں. لہذا چار خوبیاں عورت کے اندر ہونی چاہیے. ایک تو اس کے چہرے پر حیا ہو, دوسرا اس کی زبان کے اندر شیرینی ہو. شیرینی کا کیا مطلب؟ کہ نرم بولنے والی ہو, خامن سے بات کرے تو نرم لہجے میں بات کرے. اس لیے کہ عام طور پر عورتیں غیروں سے بات کرنی ہو تو سارے جہان کی شیرینی زبان میں آ جاتی ہے, اور خامن سے بات کرنی ہو تو سارے جہان کی کڑواہٹ زبان میں ہوتی ہے. اس کو شریعت نے منع فرما دیا. تو خامن سے بات کرے تو شیرینی ہو زبان کے اندر, تو فرمایا کہ چہرے کے اوپر حیا ہو, زبان میں شیرینی ہو, اس کے دل کے اندر نیکی ہو, دل میں بدی اور برائی نہ ہو, اور اس کے ہاتھ ہر وقت کام میں لگے رہے. تو جس عورت, یعنی جو عورت گھر کے کام کاج میں, بچوں کی خدمت میں, خامن کی خدمت میں, ان چیزوں میں لگی رہے, تو یہ چار خوبیاں نیک اور دیندار عورت کے اندر ہوتی ہیں. اب چند صفات خامن کی بھی سن لیجیے, اس کے بعد پھر میاں بیوی کے حقوق کی باتیں چلیں گی. سب سے پہلی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کے لیے دو شخصیتوں کو پسند کیا, ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب ان دونوں حضرات کے اندر آپ کو جو صفات نظر آئیں گی, یوں سمجھ لیجئے کہ داماد کے اندر ان صفات کو دیکھنا چاہیے. سب سے پہلے حضرت اللہ عنہ سے قرابت داری تھی, لہذا اگر اپنی بیٹی کے لیے قریبی رشتہ داروں میں کوئی بچہ مل جائے تو اس کی فوقیت ہے, اپنے پھر بھی اپنے ہوتے ہیں, زندگی گزری ہوئی ہوتی ہے, کئی طرح کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں, تو میاں بیوی کو احساس رہتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں, وہ فلاں کی بیٹی ہے. تو کئی مرتبہ یہ کئی طرح کے تعلقات بھی جڑے رہنے کا سبب بن جاتے ہیں. تو پہلی بات اس قرابت کو دیکھا, مگر کچھ لوگ فقط قرابت ہی کو دیکھتے ہیں, یہ بھی غلط بات ہے. دین کو دیکھنا چاہیے, اور دیندار ہونے کے بعد چند مزید صفات ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. تو افضل ہے, بہتر ہے, اگر کئی رشتے ہوں اور ایک قریبی رشتہ بھی ہے تو قریبی رشتے کو فوقیت دینی چاہیے. دوسری بات حضرت اللہ عنہ کے اندر علم تھا, باب العلم سے تو معلوم ہوا کہ اپنی بیٹی کے لیے جو رشتہ ڈھونڈنا چاہیے تو بچہ ان پڑھ جاہل نہیں ہونا چاہیے, اتنا پڑھا لکھا ہو کہ زندگی اچھی گزار سکے. بچی تعلیم یافتہ ہے تو بچے کو لازمی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بیوی تو بیٹی تو عالمہ فاضلہ ہے اور اس کے لیے خامد ایسا چنا جو قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا.
اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اچھی زندگی گزارتا ہے. ادھر عثمان غنی لانوں کی زندگی کو دیکھیں, اللہ رب العزت نے عثمان بن نورین کو عزت عطا فرمائی تھی. تو معلوم ہوا کہ لڑکا ایسا ہو کہ معاشرے میں اس کی اچھی عزت ہو, بدنام قسم کا آدمی نہ ہو. پھر اللہ رب العزت نے عثمان غنی لانوں کو غنی بنایا تھا, اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا تھا جس کو اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرتے تھے. لہذا ایسا لڑکا ہو کہ جس کا رزق کھلا ہو اور بیٹی کی زندگی اچھی گزر سکے, تو یہ چیز بھی نظر کے اندر رہے. پھر عثمان غنی لانوں کو اللہ نے حیا دیا تھا, اتنا حیا دیا تھا کہ فرشتے بھی ان سے حیا کیا کرتے تھے. تو اس لیے داماد کو اس طرح جو ہے نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ نیکی کی زندگی گزارنے والا ہو, بے حیائیوں کے کام نہ کرنے والا ہو. لہذا چند یہ صفات اگر بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے لڑکے میں دیکھی جائے گی تو بچی کی زندگی اچھی گزری ہو. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں, مگر ان کی بیوی ان کے ساتھ سفر میں شریک ہے اور وہ اس وقت امید سے تھی, حاملہ تھی, ان کو سردی لگ رہی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ انتظار کرو, آتیم کو منہا بفاظتن او حجد علی النار ہدا, میں آپ کے لیے کچھ آگ لے آتا ہوں یا آگ کے بارے میں مجھے رہنمائی مل جائے گی. تو معلوم ہوا کہ خامن کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بیوی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے, بیوی کی تکلیف پر وہ این چین سکون کی بنسی نہ بجائے, بلکہ جب بیوی تکلیف میں تھی تو وقت پیغمبر کی آگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. تو خامن کو چاہیے کہ وہ بیوی کی خوشی اور اس کی خاطر یا بیوی کی پریشانی دور کرنے کی خاطر اگر اس قسم کے کام کرے گا تو اس کو انبیاء کرام کی سنت پر عمل کرنے کا اجر ملے گا. پھر سب سے بڑی بات کہ خامن کے اندر عام طور پر تحمل مزاجی کا ہونا ضروری. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کے سیٹ اپ میں خامن کو دوسروں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. چنانچہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو اللہ نے عورتوں کے اوپر قوام عطا کیا, ان کو فضیلت دی. اب یہ فضیلت دینے کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ مفسرین نے لکھا کہ عورت ذرا جذباتی ہوتی ہے, عام طور پر جذبات میں آ کے الٹے سیدھے فیصلے کر بیٹھتی ہے, اس لیے تو طلاق کا حق بھی عام طور پر شوہر کے ہاتھ میں رکھا جاتا ہے. اگر بیوی کے ہاتھ میں ہوتا تو ناشتے میں علیحدہ طلاق ملتی, دوپہر کے کھانے میں دوسری ملتی اور شام کے کھانے میں تیسری مل جاتی. اس لیے شریعت نے مرد کے ذمہ دیا کہ ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے گا, اپنے بچوں کے بارے میں سوچے گا, اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے گا. تو خامن سے توقع اس بات کی جاتی ہے کہ اس کے اندر تحمل مزاجی ہو. تحمل مزاجی کہتے ہیں کہ اگر کوئی پرابلم آ جائے تو پھر اسی وقت انسٹنٹینیس ایکشن نہ لے, بلکہ تھوڑا سوچے, سوچ کر, سمجھ کر پھر قدم اٹھائے. اس کو تحمل مزاجی کہتے ہیں. تو اس لیے عورت کی طبیعت کے اندر اگر ذرا جلد بازی ہے کہ وہ جلدی کے بعد میں غصے میں آ جاتی ہے تو مرد کو چاہیے کہ وہ تحمل مزاجی کا ثبوت دے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ گھر میں خوشی کی زندگی نصیب ہوگی اور میاں بیوی دونوں کامیاب زندگی گزاریں گے. تو شریعت نے دونوں کے حقوق ایک دوسرے پر کر دیے, بیوی کے حقوق میاں پر اور میاں کے حقوق بیوی پر. عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ جس محفل میں میاں بیوی کے حقوق دیے جائیں وہاں بیوی اپنے حقوق سنتی ہے کہ خامن کو میرے کون سے حقوق پورے کرنے چاہیے, اور مرد اپنے حقوق سنتا ہے کہ بیوی کو میرے کون سے حقوق سننے پر پورے کرنے چاہیے. اور گھر جا کے دونوں بحث کر رہے ہوتے ہیں, تم نے میرا یہ نہیں پورا کیا اور تم نے میرا یہ نہیں پورا کیا. یہ چیز انتہائی غلط ہے, بلکہ خامن کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق سنے نہ سنے, بیوی کے حقوق سنے تاکہ اس کو اچھے انداز سے پورا کر سکے, اور بیوی کو چاہیے وہ خامن کے حقوق سنے تاکہ اس کو اچھے انداز سے پورا کر سکے. ایک بات قرآن پاک میں سے ہے, قرآن عظیم الشان, سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فوائد المتصفین, لین ہے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے, الذين اذا اقتالوا على الناس جب توفون، کہ جب وہ لوگوں سے تول کر لیں تو پورا پورا لینے کی کوشش کریں، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْبَدَلُوهُمْ يُخْفِرُونَ، اور جب لوگوں کو دینے کا وقت آئے تو پھر ان کے محبوس میں کمی کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ متصف آدمی دکان پر بیٹھ کر ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والا، نہیں، میزان اللہ رب العزت نے فقط دکان پر ہی نہیں رکھا بلکہ انسانوں کے حقوق میں بھی رکھا۔ تو میاں بیوی کے حقوق میں بھی میزان ہے۔ آپ عام طور پر اس بات کو تجربہ کر چکی ہوں گی کہ بیوی یہ تو چاہتی ہے کہ خاوند میری ہر خواہش پوری کرے، اور جب خاوند کے حقوق پورے کرنے کا وقت آتا ہے تو چاہتی ہے دل آئے گا تو پورے کروں گی، نہیں تو نہیں کروں گی۔ اسی طرح خاوند کا دل چاہتا ہے کہ بیوی میری خاطر جیتی رہے اور ایسی بن کر رہے کہ جیسی میں چاہتا ہوں، یہ نہیں سوچتا کہ مجھے بھی ایسے بن کے رہنا چاہیے جیسے بیوی چاہتی ہے۔ تو میاں بیوی جب دوسرے سے حق لینے کا وقت ہوتا ہے تو بیوی سے توقع کرتے ہیں کہ یہ بادشاہ من بن کے رہے، یہ تو واپس نہ رہے اور اس کے طرف تو کوئی ایک آنکھ دیکھ بھی نہ سکے۔ لیکن اپنا حال کیا ہوتا ہے کہ غیر محرم عورتوں کو دیکھتے پھرتے ہیں۔ تو یہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والا جو بیوی سے پاس نامنے کی توقع کرتا ہے اور خود غیر عورتوں سے مراسم بڑھاتا پھرتا ہے، یہ انسان اس ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والا ہے۔ جو عورت خاوند سے تو ہر بات کی توقع کرتی ہے، وہ میری ہر خواہش پوری کرے، اپنا مال خرچ کرے، مجھے ہر طرح کے ایش و آرام پہنچائے، مگر خاوند کی فرما برداری نہیں کرتی، بدلے داری کا خیال نہیں کرتی، یہ عورت کی ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والی۔ اور ان دونوں کے لیے عذاب اللہ نے کیا بتایا؟ غیر بتایا۔ غیر کہتے ہیں بربادی کو، اور غیر جہنم کا ایک خاص حصہ ہے جن میں اللہ رب العزت انسانوں کو عذاب دینے کے لیے آگ کے ستونوں کے ساتھ کندھے کو باندھ دیں گے، اور پھر آگ کے انگارے ہوں گے جو اٹھیں گے اور اس بندے کے دل کے اوپر برسیں گے۔ نار اللہ الموقدا التي تطلع على الافئدة، تو وہ آگ ایسے جیسے کھلے جاتی ہے جب میزائل کی نشانے پر جا کر لگتا ہے، اس طرح وہ آگ کے انگارے اس بندے کے دل پر جا کر لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیوں عذاب دیں گے؟ کس نے دنیا میں دوسروں کے دل کو جلایا، اب جہنم میں کس کے دل کو جلایا جائے گا؟ تو غیر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے دو جگہ دیا، ایک جگہ عیب جو بندے کے لیے اور عیب دو بندے کے لیے کہ اس طرح بھی دوسرے کا دل جلتا ہے، اور دوسرا دیا ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے کہ اس میں بھی دوسرے بندے کا دل جل رہا ہوتا ہے۔ کہ ہم نے ایک ایسے بندے کو بھی دیکھا امریکہ میں کہ جو بیوی کو بیچ سے لے جاتا تھا، مگر اس کو ہاتھوں کے اوپر دستانے بھی پہنواتا اور پاؤں کے اوپر اس کو جرابے بھی پہناتا اور باقاعدہ اس کو نقاب والا برقع پہناتا اور خود اس کے ساتھ انڈر ویئر پہن کے وہاں بیچ کے اوپر وقت گزارتا۔ اب یہ کتنا بےوقوف انسان ہے جو بیوی سے تو توقع کرتے ہیں کہ ایسے بن کے رہے اور اپنا ہاتھ یہ کہ شرٹ پہن کے اور نیچے یہ ہے وہ شارٹ پہن کے وہ بیچ کے اوپر پھر رہے اور غیر محرم عورتوں کو دیکھ کر پھر رہا ہے، تو یہ بھی ناانصافی ہے اور ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والی بات ہے۔ لہذا مرد اور عورت کے درمیان میزان ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ کس نے حقوق کے ادا کرنے میں شریعت کی رعایت کی۔ تو جب یہ حقوق بتائے جائیں گے تو خاوند کو چاہیے کہ وہ سنے کہ مجھے بیوی کے کون سے حقوق ادا کرنے ہیں، بیوی کو چاہیے کہ سنے مجھے خاوند کے کون سے حقوق ادا کرنے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں اللہ رب العزت کا قرب ملے، اس کی رضا نصیب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تم میں سے تمہارے لیے جوڑا بنا دیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو۔ تو گویا اسلام میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ شادی کا بنیادی مقصد مرد بیوی کے ذریعے سے سکون پائے اور بیوی مرد کے ذریعے سے سکون پائے، اور اگر گھر ایسا ہو کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہوں تو یہ پرسکون زندگی کیسے ہوگی۔ تو پرسکون زندگی جو ہے شریعت کی نظر میں کامیاب زندگی ہے. تو ہر مرد اور عورت دیکھے کہ کیا گھر میں پرسکون زندگی ہے یا نہیں. تو حکم دیا گیا لتسکنوا الیہا اور فرمایا وجعلہ بینکم مودتہ و رحمہ, اور میاں بیوی کے درمیان اللہ نے مودت اور رحمت رکھ دی. یہ دو لفظ لگائے ہیں, ایک مودت کا اور ایک رحمت کا. اس میں بھی بڑی تفصیل ہے, وقت کی کمی کی وجہ سے آج اشارے کرتا چلا جائے گا. مودت کا لفظ جوانی کی عمر میں کہ ایک دوسرے کی میاں بیوی کو ضرورت بھی ہوتی ہے, لہذا کسی وقت جگہ بھی بیٹھتے ہیں تو دوسرے وقت میں پیار کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت گویا ان کا مودت کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن جب بوڑھے ہو جائیں تو اب جنسی تقاضے تو ہیں نہیں, تو اب ان کے درمیان رحمت ہونی چاہیے کہ وہ زندگی کے کئی سال میاں بیوی کی حیثیت سے گزار چکے, وہ بچوں کے ماں باپ ہیں, اب ان کو ایک دوسرے کا لحاظ کرنا چاہیے. جس طرح کسی فیکٹری میں کوئی مزدور کام کرے اور 25 سال 20 سال گزارنے کے بعد مالک بھی اس کے حق کی رعایت کرتا ہے کہ اس نے کتنا وقت اس جو ہے کارخانے میں گزارا اور اس کے لیے اسپیشل بینیفٹس ہوتے ہیں. اسی طرح شریعت نے کہا یہ میاں بیوی زندگی کے اتنے سال اکٹھے گزار چکے, اب ان دونوں کو ایک دوسرے کو اس کا بینیفٹ دینا چاہیے. چنانچہ بڑھاپے میں بندہ بیمار ہوتا ہے, طبیعت کے اندر کچھ جلد بازی آ جاتی ہے, بچوں والا معاملہ ہو جاتا ہے, تو عام طور پر دیکھا کہ بڑھاپے میں مرد میاں بیوی زیادہ جھگڑتے ہیں. تو میں بولتا تھا, بیوی سنتی تھی, پھر اولاد ہو گئی, اس کے بعد بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا, پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے تو ہم دونوں بولتے تھے, محلے والے سنتے تھے. تو عام طور پر بڑھاپے میں میاں بیوی کے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں. شریعت نے کہا کہ ان کو رحمت کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے, اس کی صحت کا, بیماری کا, عمر کا لحاظ رکھے, اور یہ سوچے کہ اس نے زندگی کی جوانی میرے لیے گزار دی, اب یہ جو ہے عورت میرے لیے قابل قدر ہے. بیوی سوچے اس مرد نے اپنی جوانی میرے ساتھ گزار دی, اب اس بڑھاپے میں میں اس کو کیا تکلیف دوں. لہذا دونوں ایک دوسرے کا لحاظ کریں تو اس کو رحمت کے ساتھ شریعت نے تعبیر کیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, حسن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی معنی میں, خامد بیوی کا لباس اور بیوی خامد کا لباس. کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب ہیں, ایک تو انسان کے جسم کے عیب لباس کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں, گویا بیوی عیب خامد چھپائے, خامد کے عیب بیوی چھپائے, ایک اس کی تعبیر تو یہ ہوئی. اور دوسری تعبیر یہ ہوئی کہ لباس کی وجہ سے انسان کی شخصیت خوبصورت معلوم ہوتی ہے. اب ایک آدمی بے لباس ہو تو وہ تو کسی کے سامنے آتے ہی شرمائے گا, بے عزت ہوگا, ذلیل ہوگا, تو لباس کی وجہ سے اس کو عزت ملی, شان ملی, زینت ملی. تو گویا میاں بیوی بھی ایسی ہوں کہ بیوی کی وجہ سے خاوند کی خاندان میں عزت ہو اور خاوند کی وجہ سے خاندان میں بیوی کی عزت ہو. لوگ رشتہ دار کہیں کہ یہ کتنی نیک خاتون ہے, تو نیک خاتون کی وجہ سے خاوند کی عزت بنے, اور لوگ کہیں کہ یہ کتنا اچھا مرد ہے, مرد کی وجہ سے عورت کی عزت بنے. تو گویا دونوں ایک دوسرے کی عزت بڑھنے کا سبب بنے. ایک طرف تفسیر اس کی یہ ہے, اور ایک تیسری تفسیر جو سب سے زیادہ اچھی ہے وہ یہ کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے, جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے, لباس سے زیادہ قریب کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہ تعبیر بتائی کہ جب تم دونوں میاں بیوی بن گئے, اب تمہاری ذات کے سب سے قریب تمہاری بیوی ہے اور بیوی کے سب سے قریب اس کا خاوند ہے. یعنی اتنا قرب کا تعلق ہے دونوں میں کہ جس طرح لباس جسم کے قریب ہوتا ہے, میاں بیوی کا دونوں کا اتنا قرب کا تعلق ہے, اب کسی کو اجازت نہیں کہ ان دونوں کے اندر فاصلے ڈال سکے. لہذا شریعت نے بتایا کہ جب ایک شہر کے اندر ہر گنہگار کی مغفرت ہو جاتی ہے, لیکن جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا بندہ ہوگا, اس بندے کی صدقے قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. اب یہ جدائی ڈالنے والے کئی طرح کے مثال کے طور پر کئی دفعہ خامن کی ماں یا اس کی بہنیں میاں بیوی میں جدائی ڈالتی ہیں، کئی دفعہ بیوی کی ماں اور بہنیں میاں بیوی میں جدائی ڈالتی ہیں، اور کئی مرتبہ غیر مرد ایسے ہوتے ہیں کہ عورت کو اپنی طرف مائل کر کے خامن سے اس کو دور کر دیتی ہیں، کئی ایسی بری عورتیں ہوتی ہیں جو شادی شدہ مردوں کو اپنی طرف مائل کر کے بیویوں سے دور کر دیتی ہیں۔ تو جو بھی میاں بیوی کے ایک دوسرے سے دور ہونے کا سبب بنے گا، اللہ تعالیٰ شد قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو اتنا قرب کا جو ہے وہ مقام دیا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہیں۔ ادیان عالم میں میاں بیوی کے تعلق کو اتنا خوبصورتی کے ساتھ کہیں بیان نہیں کیا گیا جو شریعت کے اندر قرآن مجید کی آیت کے چند الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ عقل والوں کی عقلیں حیران ہیں اور فلاسفر اپنے جو ہے فلسفے پر حیران ہیں کہ شریعت نے میاں بیوی کے تعلق کو ان چند لفظوں میں اتنا خوبصورتی سے بیان کر دیا کہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں بھی ان کے سامنے بے معنی ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان والوں میں سے سب سے کامل ایمان والا وہ مومن ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، وانصفہم باہلہ اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ لطف سے زندگی گزارنے والا ہو، یعنی ملاطفت سے زندگی گزارنے والا ہو۔ اب غور کیجئے، یہی ملاطفت کا لفظ قرآن پاک کا درمیانی لفظ ہے، ولیتلطف، جناب اصحاب کہف کا جہاں تک ہے کہ انہوں نے بھیجنا تھا کسی کو کھانا خریدنے کے لیے تو اس کو تلقین تھی کہ تم جانا کھانا لینے کے لیے، لیکن ولیتلطف اس بات کا خیال رکھنا کہ تم ملاطفت سے بات کرنا، یعنی نرمی سے پیار سے بات کرنا۔ گویا قرآن پاک کے تمام الفاظ میں سے سب سے مرکز اور سینٹر درمیان کا لفظ یہی ہے، نرمی اور محبت سے پیار کرنا۔ اور آج کا مسلمان کسی سے محروم ہوتا ہے، جہاں ازدواجی زندگی کی بات آئی وہاں کی شریعت نے اسی لفظ کو استعمال کیا۔ گویا یہ لفظ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بنیادی لفظ ہے۔ تو ہمیں میاں بیوی کی زندگی میں ملاطفت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار کی زندگی گزارنا، اس کو ملاطفت کہتے ہیں۔ چنانچہ نبی اسلام کی خدمت میں ایک بیوی نے شکایت کی، کہا کہ اے اللہ کے محبوب، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے مارتا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا یذل احدکم یضرب امرأتہ، اس کا چہرہ سیاہ ہو کہ وہ اپنی بیوی کو مارتا ہے ضرب العبد، ایک غلام کی طرح، ثم یذل ثم یذل، اس کا چہرہ سیاہ ہو، یعانتھا ولا یستحیی، کہ دوسرے وقت میں اسی سے بغل گیر ہوتا ہے اور اس کو شرم بھی نہیں آتی۔ تو اگر یہ انسان میاں بیوی کے ساتھ اتنے قرب میں محبت و پیار کے لمحات گزارتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی کہ صرف چھوٹی بات سے اس کے ہاتھ سے اٹھا لیتا ہے، وہ اس کی باندھی اور اس کی غلام تو نہیں ہے، وہ اس کی بیوی ہے۔ بیوی اور باندھی میں فرق ہوتا ہے، اگر من کو اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو یاد رکھنا کہ بیوی کو بندہ نکاح کے ذریعے خرید نہیں لیا کرتا، اس کے ماں باپ نے اس کو آزاد کرنا ہوتا ہے، وہ نکاح کے ذریعے مرد کے عقد میں آتی ہے تاکہ اس کے ساتھ زندگی کی طریقہ حیات بن کے زندگی گزارے، وہ باندھی نہیں بن جاتی۔ شریعت نے میاں بیوی کو آقا اور باندھی کا جو ہے تعلق نہیں بتایا، بلکہ دو اچھے دوستوں کا تعلق بتایا ہے کہ میاں بیوی دو محبت کرنے والے دوستوں کی طرح زندگی گزاریں، تاہم ان میں سے شریعت نے فضیلت مرد کو دے دی کہ کہیں بھی کوئی اختلاف رائے ہو تو خاوند کی رائے کے اوپر عورت کو اپنی رائے وہی بنا لینی چاہیے تاکہ ڈسپیوٹ کا حل نکل آئے۔ تو مرد کو فضیلت دے دی کہ آخری بات جو مرد کر دے عورت کو چاہیے کہ اسی کو قبول کر دے، تاہم اچھے لوگ ہمیشہ بیویوں کے ساتھ مشورے سے گھر کے امور کو طے کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے کتنی سخت بات کہی اس بندے کے لیے جو چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا لیتا ہے، इसलिए कहा गया कि जाहिर मर्द का हाथ बेकाबू होता है और बेवकूफ औरत की जुबान बेकाबू होती है। बल्कि कहने वालों ने कहा कि औरत की जुबान ऐसी तलवार है कि जो कभी दंग आलूद नहीं होती। और ये भी सुन लीजिए कि बद जुबान बीवी शोहर को कब्र तक पहुंचाने में घोड़े की दांत का काम करती है। जिसकी बीवी बद जुबान है जो समझ लीजिए कि उस बंदे की जिंदगी बमों में गुजरती है। हाँ, ये मान लिया कि बीवी का ताल्लुक खामिद के साथ नाज अंदाज का होता है तो कभी कभी उसकी बातों में ऐसी बात आ जाती है तो खामिद को बर्दाश्त भी दिल में रखनी चाहिए। लेकिन आपस में मोहब्बत और प्यार के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। जब शरीयत का ख्याल नहीं रखते मतलब दुनियादारी का ख्याल होता है तो मियां बीवी फिर एक दूसरे से मोहब्बत की बजाय उल्टा नफरत करने लग जाते हैं। इसलिए कहने वाले ने कहा कि ऐसे कुछ नसीब शोहर कम हैं जो दिन में एक बार अपनी बीवी की जान को न रोए, और ऐसी बीवियां भी थोड़ी हैं जो दिन में एक मरतबा खामिद को न कोसे। जब शरीयत और सुन्नत का ख्याल ही नहीं रखना तो फिर मोहब्बत और प्यार कहाँ से होगा। इसलिए चाहिए कि बेटियों को सूरह निसा और सूरह नूर की तफसीर पढ़ाई जाए ताकि उनको घरों के हुकूक का पता चल जाए। मर्दों को भी पढ़नी चाहिए ताकि उनको भी हुकूक का पता चल जाए। शरीयत ने औरत को मर्द के हुकूक बताए। सुनिए और जरा दिल के कानों से सुनिए। पहला हक तो ये कि अर्रिजाल कवामून अला निसा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों पर मर्दों को कवाम अता फरमाया। लिहाजा अगर घर में कोई भी मसला है और दो तीन राय बन रही है तो औरत ने शरीयत को हुक्म दिया कि तुम खामिन की राय में अपनी राय को खत्म कर दो। तो अगर खामिन की राय को कबूल कर लोगी तो गोया तुमने कुरान की इस आयत को कबूल कर लिया। जहां तक नबी इस्लाम ने फरमाया अगर सजदा करने की इजाजत गैरुल्लाह को होती तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो खामिन को सजदा करे। इसी तरह ये भी औरत के लिए जरूरी है कि वो अगर घर से बाहर निकलना चाहे तो मर्द की इजाजत के बगैर न निकले और ना अपने घर में मर्द की इजाजत के बगैर किसी को आने दे। मान और इज्जत में खयानत न करे इसलिए कि इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे नाराज होंगे। औलाद की अच्छी तरबियत करना ये भी औरत की जिम्मेदारी, क्योंकि बच्चे माँ के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। इसीलिए माँ बचपन में ही उन बच्चों की तरबियत करेगी तो ये बड़े होकर नेक बनेंगे। बच्चे की मिसाल मोल्टन मेटल की भी होती है। इसको जिस फ्रेम के अंदर आप डाल लें बच्चे वो ही शक्ल कबूल कर लेंगे। तो माँ अगर बचपन से इनको नेकी सिखाएगी तो बच्चे नेक बन जाएंगे, और अगर उसने बचपन में मोहब्बत की वजह से इसको रोक टोक न की तो बड़े होकर ये किसी की भी बात नहीं सुनेगा। याद रखिए कि बचपन की कोताहियां बचपन में भी इंसान से दायल नहीं होती। जो बुराइयां बचपन में बच्चा सीख लेता है वो फिर बचपन की उम्र में जाकर भी उसको नहीं छोड़ा करता। इसलिए बचपन में तरबियत का अच्छा होना ये इंतहाई जरूरी। ये औलाद की तरबियत मुस्तकिल एक उनवान है जिंदगी रही तो इस उनवान के ऊपर मुस्तकिल एक बयान होगा कि औरतें या खामिन बच्चों की तरबियत में किन चीजों का ख्याल रखें ताकि औलाद नेक बने। हदीस पाक में फरमाया गया जो औरत फराइज को पूरे करने वाली हो यानी रोजा नमाज करने वाली हो पर्दे का लिहाज रखने वाली हो और इस हालत में मरे कि उसका खामिन उससे खुश हो अल्लाह तक उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल देते हैं। इसलिए औरत को चाहिए कि अपनी अंदर नेकी पैदा करे। खूबसूरत औरत को देखने से आंख खुश होती है मगर खूबसीरत औरत को देखने से दिल खुश होता है। एक अजीब बात यह भी बताया गया कि जिस औरत का खामिद उससे नाराज हो तो सुबह के होने तक अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं। शरीयत ने कहा कि अगर मियां बीवी में डिस्प्यूट हो भी जाए तो औरत को इनिशिएटिव ले लेना चाहिए कि वो खामिन को मना ले। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, कई औरतें जिद कर जाती हैं कि नहीं खामिन भी हमें मनाएगा। शरीयत को सामने रखकर जिद छोड़ देगी तो अल्लाह को इज्जत की रजा पाएगी, वरना आप जिद पूरी करके दिल तो राजी कर लेंगी मगर अल्लाह की इज्जत का आप पर गुस्सा होगा। तो शरीयत ने कहा کہ اگر خاوند بغیر وجہ سے بھی بیوی سے ناراضگی کا اظہار کرے تو بیوی کو چاہیے کہ پھر بھی اپنے خاوند کو منا لے. وہ اپنے خاوند کو جب منا لے گی یوں سمجھے کہ گویا اس کے بدلے اس نے اپنے پروردگار کی رضا حاصل کر لی. سبحان اللہ. تو اس سے سوچئے کہ شریعت نے عورت کو مرد کے ساتھ محبت و پیار کی زندگی گزارنے کی کیسی تعلیم دی. تو یہ حقوق تو مرد کے تھے عورت کے اوپر. اب ذرا عورتوں کے بھی حقوق سن لیجیے کہ خاوند کے اوپر حقوق کیا ہے. مرد حضرات ذرا کان کھول کر ان حقوق کو سنیں. ان کو یہ حدیث تو یاد ہوتی ہے کہ عورت کو سجدے کا حکم ہوتا, اور یہ یاد نہیں ہوتی کہ اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا کہ ہم بیویوں کے حقوق کیسے ادا کریں. لہذا بیوی کے نان نفقے کا بوجھ اللہ نے خاوند کے اوپر دیا. لہذا بیوی کو نان نفقے میں کسی غیر کا محتاج نہ بنائے. کئی گھروں میں سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ خاوند حضرات اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کا محتاج بنا دیتے ہیں یا اپنے بڑے بھائی کا محتاج بنا دیتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. نان نفقہ میں بیوی اپنے خاوند کی محتاج رہے. ہاں خدمت ان کی کرے ماں باپ کی حیثیت سے, دوسروں کے ساتھ اچھے رشتے داری کا تعلق رکھے, مگر اپنی بیوی کو دوسروں کی باندھی نہ بنائے. ہم نے تو یہ دیکھا کہ کئی مرتبہ بیوی کو اتنا ذلیل کر دیتے ہیں کہ گھر کے کسی تیسرے بندے کی بھی اس نے کوئی کپڑے استری نہیں کیے تو اس پر بھی طلاق کی دھمکیاں دے دیتے ہیں. یہ انتہائی جاہل قسم کے خاوند ہوتے ہیں جن کو شریعت و سنت کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو شریعت نے کہا نان نفقہ کے معاملہ میں بیوی کا حق ادا کرنا یہ خاوند کی ذمہ داری ہے. چنانچہ اس کو پیسے چاہیے, ضرورت کے لیے چیز چاہیے, وہ اپنے خاوند سے مانگے. ایک دفعہ نہیں بے شک دس دفعہ مانگے, مگر کسی تیسرے کا محتاج بنا کر نہ رکھے. محبت کی وجہ سے وہ کسی تیسرے کو وہ مقام دے دے کہ وہ ماں باپ ہے تو اور بات ہے, لیکن شریعت نے حقوق بتلا دیے. لہذا نان نفقے کے معاملے میں بوجھ خاوند کے اوپر ہے, اس کو خرچہ دے. یہاں ایک فقہ کا مسئلہ سن لینا چاہیے. ایک تو ہے گھر کی گروسری کا خرچہ, گھر کی عام ضروریات کا خرچہ, یہ علیحدہ چیز ہے. شریعت نے یہ حکم دیا کہ خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا ماہانہ خرچہ اپنی حیثیت کے حساب سے کچھ متعین کر دے. وہ ہر مہینے اپنی بیوی کو دے کر بھول جائے. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے, شریعت کا حکم ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. تو کہانی یہ مت لگتا ہے, ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کا جیب خرچ متعین کر دے. ہر مہینے وہ جیب خرچ دے کر پھر بھول جائے, اس کا حساب نہ مانگے نہ پوچھے. عورت کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اپنے کپڑے جوتی میں اس کو لگا لے, عورت چاہے تو اپنے بچوں میں لگا لے, عورت چاہے تو کچھ برا باپ کو دے دے. عورت کا بھی تو دل ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں. ممکن ہے وہ اپنی کسی غریب جو ہے عورت کی جو ہے امداد کرنا چاہتی ہو, کوئی دکھی عورت اس کے علم میں ہو, وہ اس عورت کو کچھ دینا چاہتی ہو, وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتی ہو, تو عورت کو پھر اختیار ہے کہ وہ اپنے پیسے وہ جو جیب خرچ کے ہیں اس کو اپنی مرضی سے اختیار کرے. آج کیونکہ جیب خرچ متعین نہیں کیا جاتا, لہذا گھر کے خرچے کو عورتیں جیب خرچی سمجھ لیتی ہیں. پھر خاوند جھگڑے کرتے ہیں کہ تم نے یہ پیسے کدھر کیے, یہ کدھر کیے. تو بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق گزاریں. شریعت یہ نہیں کہتی کہ خاوند کتنا بوجھ ڈال لے کہ اٹھا نہ سکے. ہاں جتنا آسانی سہولت سے وہ دے سکتا ہے بیوی کا خرچ متعین کر دیا جائے, یہ اس کی ذاتی ضرورت کے لیے ہے. ممکن ہے وہ اپنے باڈی کے لیے, جسم کے لیے, کپڑوں کے لیے کچھ چیزیں خریدنا چاہے, تو چھوٹی چھوٹی بات میں خاوند کی منتیں تو نہ کرنی پڑے. تو شریعت نے عورت کی عزت کا خیال رکھا کہ اس کی ذاتی ضروریات کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو مل جائے, تاکہ اپنی ذاتی ضرورت میں وہ ہر وقت غیر کی محتاج نہ رہے, ہر وقت فقیروں کی طرح ہاتھ نہ پھیلاتے گرے. دوسری بات کہ خاوند کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کو درد چھپانے کی جگہ دے. مثال کے طور پر ایک ایسا کمرہ جس میں عورت اپنا سامان رکھ سکے, اور اپنے خاوند کے ساتھ اپنا وقت گزار سکے، ایسا کمرہ بنا کر دینا یا ایسی جگہ بنا کر دینا یہ خاوند کے اوپر لازم ہے. یہ لازم ہے کہ خاوند اس کو ایسی جگہ بنا کر دے. اور اگر اللہ نے خاوند کو زیادہ دیا، بیوی کو مکان بنا کر دینا، یہ خاوند کی ذمہ داری ہے. ہمارا یہ تجربہ ہے کہ شریعت کے حکم میں اتنا حکم ہے کہ اگر ماں باپ کے پاس کوئی اپنا گھر لے لیا جائے تو جو نظر آتا ہے کہ جتنی ماں باپ سے علیحدہ ہو گئے مگر محبت سلامت رہتی ہے اور زیادہ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ پیار رہتا ہے. ایک ہی گھر میں رہ کر کئی مرتبہ دلوں میں نفرتیں آ جاتی ہیں، اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ تم اپنی بیوی کو سر چھپانے کی جگہ دے دو. ہم نے تو کئی جگہ دیکھا کہ نکاح خامن سے ہوتا ہے اور حکم صاف سے چل رہا ہوتا ہے یا سفر کا چل رہا ہوتا ہے. اب وہ بوڑھے بندے کیا سمجھے کہ نوجوانوں کی ضروریات کیا ہیں؟ وہ اپنا حکم چلاتے ہیں، میاں بیوی کے تعلق کو نہیں دیکھتے. بلکہ ہم نے تو پہلے زیادہ دیکھا کہ صاف جب دیکھتی ہے کہ خاوند بیوی کا زیادہ خیال کرتا ہے تو خاوند کو بیوی سے متنفر کرنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ ہم سے نہ ٹوٹ جائے. ایسی عورت سر میں جلدی کی جاہلہ ہوتی ہے، وہ سمجھتی نہیں کہ شریعت نے حکم کیا دیا. ماں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزار ہے. میاں بیوی اچھی زندگی گزارتے ہوئے ماں باپ کی بھی خدمت گزار بنے رہے. یہ نہیں مقصد کہ بیوی کو تو وہ جو ہے اپنے غصے میں ہر وقت رکھے اور بس ماں باپ کی بات مانتا رہے. ماں باپ کے حقوق اپنی جگہ ہیں، میاں بیوی کی زندگی اپنی جگہ ہے، اس میں توازن رکھنے کی ضرورت ہے. عام طور پر دیکھا جس لڑکی کو خود پسند کر کے اپنی بہو بناتی ہے، جس لمحے وہ گھر آتی ہے اسی میں کیڑے نکالنے شروع کر دیتی ہے، کہتی ہیں جی بہو اچھی نہیں. عجیب بات ہے کہ عام طور پر عورتیں کہتی ہیں کہ جب میں بہو تھی تو ساتھ اچھی نہ ملی، جب میں بہو تھی تو ساتھ اچھی نہ ملی، اور جب میں ساتھ بنی تو بہو اچھی نہ ملی. تو اس کا مطلب ہے آپ ہی بڑی اچھی ہو. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو خوش دیکھ کر خوش ہوں. یہ نہ ہو کہ میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کی طرح بھڑکانا شروع کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہوا بنانا شروع کر دیں. تو شریعت نے اس بات کو منع کیا. میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے معاملے میں غصے کو پیچھے رکھیں، تحمل مزاجی کا ثبوت دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقادمین الغیظ، کہ ایمان والوں کی محسن نیکوکاروں کی علامات یہ ہیں، وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس انسانوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت کرواتے ہیں. لہذا جو انسان دنیا میں دوسروں کے ساتھ نرمی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی کریں گے، اور جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ سختی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ سختی فرمائیں گے. چنانچہ فضانی شریف کی ایک روایت ہے کہ جو آدمی دنیا میں دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو جلدی معاف فرما دیں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے کسی مومن کا دل خوش کیا اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں، اور وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور اس ذکر کا ثواب اس بندے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو جب عام مومن کا دل خوش کرنے پر اتنا اجر ہے، تو جو خاوند اپنی بیوی کا دل خوش رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کتنا اجر ملے گا. لہذا پیار کے ذریعے جس بندے نے بیوی کا دل نہ جیتا، وہ تلوار کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا. بات کو دلوں پر لکھ لیجئے کہ جو خاوند پیار کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا، وہ تلوار کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا. اس لیے محبت و پیار کی بنیاد ہو تو پھر انسان کی ازدواجی زندگی کامیاب ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن پاک میں جہاں جہاں میاں بیوی کے حقوق کا تذکرہ کیا وہاں پر فرمایا وتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، واعلموا انکم ملاقات اللہ، اور اس بات کو یاد رکھنا کہ تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اور ذرا قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کے حقوق کو بیان کرنے کے بعد قرآن پاک میں وتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُو اللَّهِ، جان لینا تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. کیوں کہ کئی مرتبہ میاں بیوی کے اندر جھگڑا کسی اور بات کا ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے سٹوریاں کچھ اور بنا دیا کرتی ہیں. بیوی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میں خاوند کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں، مگر اس کو نیچا دکھانا چاہتی ہے. خاوند سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بیوی نیک ہے، اچھی ہے، مگر اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کو ضد کر رہا ہوتا ہے. تو جب دلنے سے یقین ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنا، اگر تمہارے دلوں میں بدلی یتی ہوگی، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُو اللَّهِ، تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے جو تمہارے دلوں کے بھید جاننے والا ہے. تم بدنیت بن کر عمل کرو گے، قیامت کے دن تمہاری نیت تمہارے سامنے آ جائے گی. اس لیے انسان اپنے دل کی نیت پر نظر رکھے اور دوسروں کو ستانے کی بجائے ان کے حقوق پورے کرنے والا بن جائے. چنانچہ ہمارے پیر مرشد حضرت مصلی عالم رحمتہ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ ایک مرتبہ سنایا. مردوں کو یہ واقعہ سن کر ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. فرمانے لگے، بوڑھے تھے یعنی 90 سال کی عمر ہو گئی تھی، تو اپنی وفات سے کچھ وقت پہلے کا بات ہے. فرمانے لگے کہ میں وضو کر رہا تھا، میری اہلیہ میرے وضو میں میرا تعاون کر رہی تھی، وہ پانی لوٹے میں لے کر آئی، اب وہ پانی ڈال رہی تھی اور میں وضو کر رہا تھا. پانی ڈالنے میں کچھ غفلت سی ہوئی تو فرمانے لگے کہ میں نے اس کو ڈانٹ دیا. جب میں نے اسے ڈانٹ دیا تو اس کا دل ذرا اداس سا ہو گیا کہ ایک تو میں خدمت کر رہی ہوں اور اس پر سے مجھے جو ہے ڈانٹ دیا گیا. پر میں نے وضو کیا، وضو کر کے میں مسجد کی طرف چلا. اپنے گھر اور مسجد کے درمیان میں جب پہنچا، میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ تو اپنے بیوی کے دل کو تو رنجیدہ کر چکا معمولی سی بات پر، اب تو آ کر مصلی سے کھڑا ہوگا تو مجھے کیسے راضی کر سکے گا. فرماتے ہیں میں وہیں اپنے گھر واپس گیا، اپنی بیوی سے معافی مانگی اور اس کے چہرے پر میں نے خوشی کے آثار دیکھے اور میں نے واپس آ کر نماز پڑھی. اللہ نے الہام فرما دیا، میرے پیارے میں اس عمل کی وجہ سے کچھ پہ راضی ہو گیا. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کی بیوی سے غلطی ہو گئی، اس نے اس کو اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دیا. جب یہ آدمی فوت ہوا، خواب سے کسی کو نظر آیا، اس نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا باقی عمل تو کسی کام سے نہ نکلے، بس ایک عمل اللہ کو پسند آیا. فرمایا کہ تم نے ایک موقع پر بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کر دیا تھا، چل آج میں نے بھی تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیا. تو اگر ہم بیوی کی غلطی کوتاہیوں سے درگزر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے اب اصلاح کی ڈر میں باتیں ہی نہ کرو، یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ اب بیوی جو ہے وہ دل لگواتی ہے، کیبل لگواتی ہے اور بدماشیاں کرتی ہے، اب اس کو کچھ کہنے پہ رک جاؤ. نہ نہ نہ، شریعت کی حدود کے اندر تو اس نے رہ نہیں ہے، حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کو ستانا نہیں، محبت و پیار کی زندگی گزارنی ہے. ہمارا یہ تجربہ ہے کہ مسلمان عورتوں میں سے 100 میں سے 99 لڑکیاں جب شادی کے وقت اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو گھر آباد کرنے کی نیت کے ساتھ رخصت ہوتی ہیں. مسلمان بچیوں میں سے 100 میں سے 99 بچیاں جب ان کی رخصتی ہوتی ہے دلہن بنے ہوئے، تو وہ اس نیت کے ساتھ گھر سے رخصت ہوتی ہیں کہ میں نے اپنے اگلے گھر کو آباد کرنا ہے. اب یہ خامن سے منحصر ہے، اگر اس نے کچھ اخلاقی کا مظاہرہ کیا تو بیوی نے گھر آباد کر لیا، اگر اس نے مس ہینڈل کر لیا تو گھر کو برباد کر لیا. تو یہ خامن سے منحصر ہے کہ وہ بیوی کو کیسے ڈیل کرتا ہے. ہم نے تو اسی لیے نیک بیویوں کی تو ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے، میت گھر نہ ہو تیری تو گھبراؤ گزشتہ میں، میت گھر نہ ہو تیری تو گھبراؤ گزشتہ میں، رہے تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں. تو اگر خاند بیوی کو پیار دینے والا ہو تو اس کو تو صحرا میں بھی گلشن کا مزہ آئے گا. بلکہ یہ عاجز آپ کو اپنی ایک بات سنائے کہ اس عاجز کی والدہ صاحبہ کی وفات ہوئی، ان کی عمر تقریباً 90 سال ہو چکی، تو وہ اپنے گھر میں تھی، اس عاجز کا گھر بالکل قریب ہی ہے، دوسرا گھر تھا بالکل قریب قریب، اب عاجز کی خواہش یہ تھی کہ والدہ صاحبہ کو اپنے پاس رکھے، ہمیشہ ان کی منت عمادت کرتا رہتا، آپ میرے ساتھ کہہ رہے ہیں، میں آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا، میرے اوپر احسان فرمائیں، ہم میاں بیوی آدھا آدھا گھنٹہ ان کے فون دباتے رہتے دونوں کہ آپ ہمارے گھر میں رہیں، مگر والدہ ہمارے ساتھ اتنا خوش اتنا راضی کہ دعائیں ہی دیتی رہتی مگر ہمارے گھر رہنے سے راضی نہیں ہوتی تھی، ہماری پوری عمر کسی خواہش تمنا میں گزر گئی۔ وفات سے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک مرتبہ تخلیہ میں ان کی طبیعت کو خوش دیکھا تو ان کے پاؤں پکڑ کر کہا کہ میری دل کی تمنا ہے، مجھے یہ سعادت ملے کہ آپ میرے ساتھ اس گھر میں ہیں، تو اس وقت والدہ نے دل کی راز کی بات کہی اور مجھے حیران کر دیا، فرمانے لگی بیٹا تیرے والد مجھے اس گھر میں لے کر آئے تھے، اب وہ فوت ہو گئے، میرا دل چاہتا ہے اب میرا جنازہ اسی گھر سے نکلے۔ میں حیران ہو گیا کہ 90 سال کی عمر میں بھی ان کو اس بات کا خیال تھا کہ خامن مجھے جس گھر میں لایا اب میرا جنازہ اسی گھر سے باہر نکلے۔ تو اگر خامن پیار دے گا تو بیوی تو زندگی اس کے اوپر خرچ کر دے گی، چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے چاک گل چھوڑی نہ ہم نے آسیاں بدلا۔ تو نیک بیویاں تو خامن کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کا پاس رکھتی ہیں اور اس کا لحاظ رکھا کرتی ہیں۔ تاہم چند باتیں جو میاں بیوی دونوں کے یاد رکھنے کی ہیں، وہ یوں سمجھیے کہ اس پورے بیان کا نچوڑ ہے، وہ آپ کے سامنے بتائی جائیں۔ پہلی بات تو تحمل اور بردباری کی وجہ سے زندگی کامیاب گزرتی ہے۔ عام طور پر دیکھا کہ جہاں محبت پتلی ہوتی ہے عیب موٹے نظر آتے ہیں، جہاں محبت موٹی ہوتی ہے عیب پتلے نظر آتے ہیں۔ تو اگر خامن کو بیوی میں عیب موٹے نظر آئیں تو سمجھ لو کہ میرے دل میں اس کی محبت پتلی ہے، اور اگر بیوی کو خامن کے عیب موٹے نظر آئیں وہ بھی سمجھ لے کہ محبت پتلی ہے۔ جہاں محبت موٹی ہو جائے گی پھر عیب سب کو خود پتلے نظر آنے لگ جائیں گے۔ تو محبت کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر بھی کر لیتے ہیں اور پھر بھی محبت و پیار کی زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ محاذ آرائی سے بچیں، محاذ آرائی نہ کریں کہ ذرا بھی کوئی بات ہو تو ایشو بنا لیا، اب بیوی نے بھی ضد کر لی خامن نے بھی ضد کر لیا، یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ اپنی باتوں کو افہام اور تفہیم کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کریں، اگر بیوی نہیں مان رہی اس کو سمجھانے کے لیے اور زیادہ کوشش کریں، مختلف انداز میں سمجھائیں، اپنے کسی اچھے وقت کا انتظار کریں کہ جب بیوی کا دماغ ذرا خامن کی طرف متوجہ ہوگا اور بات سننے کے لیے تیار ہوگی اس وقت اس کو بات کہیں تو وہ بات کو سمجھ لے گی۔ ہم نے دیکھا اگر ایک موقع سے خامن بیوی کی بات پہ نہ کر دیتا ہے اور بیوی ذرا سمجھدار ہو اور کسی دوسرے وقت میں جب خامن بیوی بچوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بیٹھا ہے اس وقت اگر بات کر لے وہی خامن اس کی اسی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ تو محاذ آرائی کی کیفیت ایک دوسرے کے ساتھ پیدا نہ کریں۔ کسی عارف نے کہا چنی جنگ کے مردان راہ خدا دلے دشمنہ ہم نہ کر نظر تنگ، سرا کہ مجسر شبتی مقام کے بعد دوستا حق تے کار جنگ، ہم نے تو یہ سنا اللہ والے غیروں کے دلوں کو بھی تنگ نہیں کرتے، تجھے یہ مقام کہاں نصیب ہوا، تو اپنوں سے برترے پیکار ہے۔ تو جو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہو ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں تعلق کیا دیا اور ہم کرتے کیا پھر رہے ہیں۔ تو محاذ آرائی سے بچنا چاہیے، ایک دوسرے کی سطر پوشی کرنی چاہیے، اس لیے کہ میاں بیوی جو ایک ہوئے۔ ہم نے دیکھا کئی مرتبہ جوان جوڑے غلطی کر جاتے ہیں کہ خامن اپنی بہنوں میں بیٹھ کر بیوی سے مذاق کرتا ہے، یا بیوی اپنے گھر والوں کے سامنے خاوند سے مذاق کر جاتی ہے، یہ انتہائی بے وقوفی کی بات. بلکہ اگر کوئی بیوی سے مذاق کرے تو خاوند ڈیفینڈ کرے، کوئی خاوند سے کرے تو بیوی ڈیفینڈ کرے، یہ دونوں ایک دوسرے کے محافظ ہیں، ان کو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. دنیا کی بات چھوڑیے، دنیا تو غیر تھی، دنیا کی بات چھوڑیے، دنیا تو غیر تھی، تم نے بھی کچھ خیال ہمارا نہیں کیا. تو میاں کو بیوی کا خیال کرنا چاہیے، بیوی کو میاں کا خیال کرنا چاہیے. اور اگر خاوند چاہتے ہیں کہ بیوی محبت سے رہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی خاوند کے ساتھ محبت سے رہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عام مومنوں کے بارے میں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تو اپنے غیر بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو جس طرح خاوند چاہتا ہے کہ بیوی اچھی بن کے رہے تو بیوی کو چاہیے کہ خاوند اس کے لیے اچھا بن کے رہے. تو جب ایک دوسرے کے لیے اچھا بن کے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائیں گے. حوصلے کھڑے کرنے چاہیے. انگلش کا ایک سینٹینس ہے، ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ. تو جب بڑا گھر چلانا ہو اور سکسیسفل چلانا ہو تو میاں اور بیوی دونوں کو دل بڑے رکھنے چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے الجھنا نہیں چاہیے. اس میں ایک اصول کی بات یاد رکھیں، پلے باندھ لیں، کہ میاں بیوی کو دونوں کو چاہیے کہ آپس میں یہ بات طے کر لیں کہ بیوی خاوند کے رشتے داروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی ذمہ دار ہو اور خاوند بیوی کے رشتے داروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی ذمہ دار ہو. یعنی جہاں خاوند کے رشتے داروں کی بات آئی، اس کے بہنوں کی، والدہ کی، والد کی، اس کی بھابھیوں کی، دوسرے رشتے داروں کی، تو جہاں خاوند کے رشتے داروں کا معاملہ یہ بیوی اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میں نے خاوند کے رشتے داروں کا بھلا سوچنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے، ان کے دلوں کو خوش رکھنا ہے. اور جہاں بیوی کے رشتے داروں کا تذکرہ آیا، جب بیوی کے ماں باپ بہن بھائی رشتے داروں کا، وہاں خاوند اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میں نے ان کو خوش رکھنا ہے. جب بیوی خاوند کے رشتے داروں کو خوش رکھے گی، خاوند بیوی کے رشتے داروں کو خوش رکھے گا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپس میں خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. عام طور پر غلطی یہ ہوتی ہے کہ خاوند اپنے رشتے داروں کو تو خوش رکھتا ہے لیکن بیوی کے رشتے داروں کی پرواہ نہیں کرتا. یعنی بیوی کو گھر لے کے آیا اور 12 سال سے بیوی کو گھر ہی نہیں بھیجا. اگر اس کے اپنے ساتھ یہی ہوتا کہ اس کو 12 سال کوئی اپنے ماں باپ سے نہ ملنے دیتا تو اس پر کیا گزرتی؟ تو بیوی تو انسان ہی نہیں نا، اس کا تو دل ہی نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے جا کر ایک دفعہ مل آئے. تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. بیوی خاوند کے رشتے داروں کو خوش رکھے، خاوند بیوی کے رشتے داروں کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ دونوں کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیں گے. اور ایک بات اور بڑی اہم ہے کہ میاں بیوی عام طور پر ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں لڑتے، ہمیشہ کسی تیسرے کی وجہ سے لڑتے ہیں. میاں بیوی عام طور پر ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں لڑتے، ہمیشہ کسی تیسرے کی وجہ سے لڑتے ہیں. یا خاوند کے ماں باپ بہن بھائیوں کی وجہ سے لڑتے ہیں، یا بیوی کے ماں باپ بہن بھائیوں کی وجہ سے لڑتے ہیں. کہیں بیوی کی ماں اس کو سکھا رہی ہوتی ہے، کہیں خاوند کی ماں اس کو سکھا رہی ہوتی ہے، کہیں خاوند کا باپ آڑے بن رہا ہوتا ہے، کہیں بیوی کا باپ ضد کر کے بیٹھا ہوتا ہے. تو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں لڑتے، ہمیشہ تیسرے کی وجہ سے لڑتے ہیں. جب تم ایک دوسرے کے لباس کی مانے دو، تم تیسرے کو درمیان میں آنے ہی کیوں دیتے ہو؟ آپس کے معاملات خود طے کر لو. ماں باپ کو بتاؤ ہم خود زندگی گزار رہے ہیں، ماں باپ کو درمیان میں آنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے. تو میاں بیوی کو عقل مندی کے ساتھ ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ ان کی زندگی دنیا میں ہی جنت کا نمونہ بن جائے. لہذا شریعت کا ایک مسئلہ ہے، کان کھول کر سنیں کہ شادی سے پہلے خاوند کا ایک باپ اور اس کی ایک ماں، لیکن نکاح کے بعد اب اس کی 2 مائیں اور 2 باپ. یعنی اس کی 7 ماں ہیں اور اس کا سسر اس کے باپ کی مانند. شادی سے پہلے لڑکی کی ایک ماں اور ایک باپ، لیکن جب نکاح ہو گیا اب اس کے دو باپیں اور دو مائیں، یعنی ساس اور سسر لڑکی کے لیے ماں اور باپ کی طرح. تو یاد رکھیے، کس لڑکی نے ساس اور سسر کو ماں باپ کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، اس کی کبھی بھی ان کے ساتھ سچویشن خراب نہیں ہو سکتی. سچویشن سب خراب ہوتی ہے ماں باپ کو ماں باپ سمجھ رہی ہے، خامن کے ماں باپ کو ساس اور سسر سمجھ رہی ہوتی ہے. اسی طرح باپ بیٹی کو بیٹی سمجھ رہی ہوتی ہے اور بہو کو بہو سمجھ رہی ہوتی ہے. کس دن اس نے بہو کو بیٹی کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، اس دن گھر کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ماں اپنی بیٹی کے عیب کو چھپاتی پھرتی ہے اور وہی غلطی بہو سے ہو جائے اس کو اچھالتی پھرتی ہے. یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے. تو بہو بھی بیٹی کی مانند ہوتی ہے، ماں کو چاہیے کہ وہ بیٹی کا خیال کرے. یعنی عورتوں کو دیکھا کہ دکھی پھر رہی ہوتی ہیں، میرا داماد میری بیٹی کو خوش نہیں رکھتا، جبکہ خود اپنی بہو کو گھر میں خوش نہیں رہنے دیتی. جب آپ اپنی بہو کو گھر میں خوش نہیں رہنے دیتی تو اللہ تعالیٰ تیرے دل کو تکلیف دیتے ہیں، تیری بیٹی کو ناخوش کرتے. ہم دوسروں کی بیٹی کا دل دکھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کیسے خوش کریں گے. اس لیے جن کی عمر بڑی ہو اور جو ماں باپ کے رتبے میں ہو، ان کو اپنے حقوق اور اپنے درجے کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو شادی سے پہلے ایک ماں باپ اور شادی کے بعد دو مائیں اور دو باپ، ہمیشہ ساس اور سسر کو ماں باپ کا رتبہ دو. اچھا دیکھیے، یہی بیوی گھر میں ہوگی نا، ماں اس کو کوئی الٹی سیدھی بات کر دے گی، تھپڑ بھی لگا دے گی نا، تو یہ کسی کو نہیں بتائے گی کہ ماں نے لگایا. لیکن ساس صاف صوبہ نرم بات بھی کر دے تو اس کو وہ گرم بات نظر آئے گی. تو وہ اس نے ماں اور ساس میں فرق رکھا. تو لڑکی کو چاہیے کہ وہ اس کو ماں کا درجہ دے، اور ماں کو ساس کو چاہیے کہ اس کو بیٹی کا درجہ دے. ایک بات اور ذہن رکھیے کہ جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک غصے میں ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ اس وقت خاموشی اختیار کرے، کہ کئی مرتبہ خاموشی بہترین جواب ہوتا ہے. ہمیشہ آگے سے ڈر ڈر کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، خاموش رہنے سے مسئلے کئی مرتبہ جلدی حل ہو جاتے ہیں. تو اگر بیوی غصے میں ہے کسی وقت تو خاوند کو چاہیے کہ موقع کی نزاکت کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لے، دوسرے وقت میں وہ خود معافی مانگ لے گی. خاوند غصے میں ہے، بیوی کو چاہیے کہ خاموش ہو جائے، دوسرے وقت میں خاوند خود اس کو منا لے گا. دونوں کا ایک وقت میں غصے میں آ جانا یہ گھر برباد ہونے کی نشانی ہوتی ہے. اس لیے علی کے پاس فرمایا، جو خاوند اپنی بیوی کی تکلیف پر صبر کرے اللہ اس کو صبر ایوب کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو بیوی خاوند کے بخشیدا پر صبر کرے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایوب علیہ السلام کے صبر کا اجر عطا فرمائیں گے. اور ایک سب سے بڑی بات کہ منفی سوچ سے بچیں، مثبت سوچ دل میں رکھیں، نیگیٹو تھنکنگ سے بچیں، پازیٹو تھنکنگ درمیان میں رکھیں. یہ منفی سوچ صحت کی مانند ہے، انسان کے دل کو اجاڑ دیتی ہے، اور شیطان ہمیشہ میاں بیوی کے درمیان منفی سوچ پیدا کر کے گھروں کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو آپ منفی سوچ نہ آنے دیں. جب آپ کے اندر نیگیٹو تھنکنگ آ گئی، اب گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا. تو منفی سوچ سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں، ہمیشہ پازیٹو سوچ رکھیں. دیکھیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، اور میں خوش ہوتا ہوں کہ کانٹوں کے ساتھ ہمیشہ پھول ہوا کرتے ہیں. تو جس نے کہا کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، یہ منفی سوچ، اور جس نے کہا دیکھو کانٹوں کے ساتھ پھول بھی ہوتے ہیں، یہ پازیٹو سوچ ہے. تو ہم پازیٹو سوچ رکھیں اور نیگیٹو سوچ سے بچنے کی کوشش کریں. نیگیٹو سوچ گھر برباد کر دیتی ہے. اب نیگیٹو سوچ کا ذرا ایک واقعہ سن لیجیے. ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے، لیکن ان کی آزمائش تھی کہ اللہ نے گھر میں ان کو بیوی بہت تیز ترار دے دی تھی، زبان کی بیچاری بہت تیز تھی، وہ اس پر صبر کرتے تھے، اور اس صبر پر اللہ نے ان کو ولایت عطا فرما دی تھی. چنانچہ ایک مرتبہ ایک مرید ملنے کے لیے آیا اور اس نے گھر سے آ کے پوچھا کہ جی حضرت کہاں ہیں؟ بیوی نے کہا کون حضرت، کہاں سے حضرت؟ اس نے کہا جی میں ان کا مرید ملنے کے لیے آیا ہوں. کہنے لگے کہیں وہاں جنگل میں کہیں بیٹھے ہوں گے، جاؤ وہیں ملنے مل لو. اس نے سمجھ لیا کہ بھائی معاملہ تو ذرا نازک سا ہے. چنانچہ وہ حضرت کو ملنے وہاں جنگل میں آیا، مگر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی حضرت جو ہیں اس وقت شیر کے اوپر سوار ہو کر آ رہے ہیں. یہ ایک کرامت تھی جو اللہ نے ظاہر کر دی. اب جب اس نے دیکھا کہ ادھر تو حضرت شیر پہ سواری کر رہے ہیں اور گھر میں بیوی ان پہ سواری کر رہی ہے، تو یہ کیا معاملہ؟ تو حضرت ان کو ملے تو حضرت نے بھی پہچان لیا، فرمایا دیکھو میں گھر میں بیوی کی اس تکلیف کا بوجھ اٹھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس شیر کو میرا بوجھ اٹھانے پر لگا دیتے ہیں. تو جب یہ بات بتائی تو وہ خیر مرید تو رخصت ہوا. اب حضرت گھر کو آنے لگے تو انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ یہ بہت زیادہ زبان دراز ہے اور غصے والی ہے اور تیز قدار ہے، اے اللہ کوئی ایسی معاملہ ہو کہ یہ ذرا عقیدت والی بن جائے کہ دین کے کام میں رکاوٹ نہ رہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کرامت بخشی کہ وہ ہوا میں اڑنے لگ گئے اور اڑتے اڑتے اپنے گھر کے اوپر سے گزرے. جب گھر سے اوپر سے گزر کے واپس پھر گھر آئے تو گھر داخل ہوتے ہی بیوی نے استقبال کیا، بڑے بزرگ بنے پھرتے ہیں اور بڑے ولی بنے پھرتے ہیں. ولی تو وہ تھا جسے میں نے آج دیکھا، وہ تو ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا، اور ولی ایسے ہوتے ہیں آپ کی طرح توڑے ہوتے ہیں. انہوں نے یہ بات ان سے کہا، اللہ کی بندی وہ میں ہی تو ساری اور سے یہاں سے گزر رہا تھا، یہ بھی اللہ سے دعا مانگی تھی اور میں اڑتے ہوئے گزرا تھا. جب بیوی نے یہ سنا تھوڑی دور سوچ کے کہنے لگی، اچھا آپ تھے؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی تھا. کہنے لگی میں بھی سوچ رہی تھی یہ ٹیڑا ٹیڑا کیوں اڑ رہا ہے. تو جب بیوی کی سوچ یہ ہوگی کہ میں بھی سوچ رہی تھی کہ یہ ٹیڑا ٹیڑا کیوں اڑ رہا ہے، تو پھر گھر کیسے آباد ہوگا؟ لہذا منفی سوچ سے بچنے کی کوشش کریں اور مثبت سوچ رکھیں. اب ذرا مثبت سوچ کے لیے ایک بات یاد کر لیجیے کہ ایک حافظ القرآن گزرے ہیں، قاری مقری گزرے ہیں، قرات کے امام ہیں. ان کا رنگ بہت زیادہ کالا تھا اور شکل ذرا انوکھی سی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز ایسی دی تھی کہ سبحان اللہ، لہن داودی کی مانے تھی، قرآن پڑھتے تھے حیران ہو جاتے تھے. تو ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی، اس لڑکی کے اندر اللہ نے قرآن کا عشق رکھا تھا. جب اس نے ان کی قرآن سنی تو اس نے اپنے ماں باپ سے خواہش ظاہر کی کہ مجھے ان کے ساتھ نکاح کر دیا جائے، یہ قرآن ایسا پڑھتے ہیں میرا دل خوش ہو جاتا ہے، میں ساری زندگی ان کی جو ہے قدر کروں گی، خدمت کروں گی. چنانچہ ان کا نکاح ہو گیا. اب بیوی اتنی خوبصورت کہ لاکھوں میں کوئی ایک ایسی، اور خاوند کی شکل ایسی انوکھی کہ ایسا انوکھا بھی لاکھوں میں کوئی ایک، مگر دین کی نسبت سے رشتہ ہو گیا، زندگی گزرنے لگی. چنانچہ تو پھر اللہ رب العزت آپس کے جھگڑوں کو ختم کر کے دلوں میں محبتیں ڈال رہے تھے. اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ قریب رہ کر ایک دوسرے کی قدر کریں. آپ نے غور کیا ہوگا کہ بیوی خاوند کی برائیاں کرتی رہتی ہے کرتی رہتی ہے، اور جب وہی خاوند فوت ہو جائے تو کہتی ہے بڑا اچھا تھا، میرا بھی خیال کرتا تھا، بچوں کا بھی خیال کرتا تھا، اب تعریفیں شروع ہو گئی. خاوند بیوی کے قریب رہ کر بیوی کی برائیاں کرتا رہتا ہے کہ تیرے اندر تو کوئی خوبی نہیں، جب وہی فوت ہو جاتی ہے پھر بیٹھ کے روتا ہے، بچوں کا بڑا خیال کرتی تھی، میرا خیال کرتی تھی. تو مرنے کے بعد دوسرے کی قدر کرنے کی بجائے زندگی میں دوسرے کی قدر کرنا سیکھے، قریب رہ کر ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھے. اس لیے شریعت نے لو میرج کی بجائے لو آفٹر میرج کا تصور پیش کیا ہے. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، شریعت نے اسلام نے لو میرج کی بجائے لو آفٹر میرج کا تصور پیش کیا کہ جب شادی ہو گئی نکاح ہو گیا
اب میاں بیوی جتنی محبت کا وقت گزاریں گے اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا اجر پائیں گے. لہذا اگر کوئی ایک ناراض ہو تو دوسرا منا لے اور اس منانے کو اپنی سکت سے نہ سمجھے, اپنی جیت سمجھے کہ میں نے روٹے ہوئے کو منا کر جیت بازی جیت لی کہ اپنے گھر کو آباد رکھا. تو میاں بیوی سے کوئی بھی کسی وقت ایسے موڈ میں ہو تو دوسرا اس کو اپنے قریب کر لے, دوسرا اس کو منا لے. کسی نے کیا اچھی بات کہی, اتنے اچھے موسم میں روٹنا نہیں اچھا, اتنے اچھے موسم میں روٹنا نہیں اچھا, ہار جیت کی باتیں کل سے ہم اٹھا رکھیں آج دوستی کر لیں. تو جب ہار جیت کی باتیں بات پر چھوڑ دیں اور محبت و پیار سے زندگی گزاریں تو پھر انسان کی زندگی ہمیشہ اچھی گزرتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ایک مرتبہ گھر تشریف لانے پر آپ نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پیالے میں پانی پی رہی ہیں. دیندار مرد ذرا یہ بات توجہ سے سنیں کہ یہ نبی علیہ السلام نے ازدواجی زندگی کیسے تھی, ذرا آپ کے سامنے سنت پیش ہو کہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیالے میں پانی پی رہی تھی. آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ آئے اور دور سے فرمایا, حمیرا, نام تھا عائشہ صدیقہ مگر فرمایا حمیرا. یہاں سے ایک مسئلہ نکلا کہ بیوی کا پیار کی وجہ سے کوئی ایسا نام رکھ لیا جائے جو بیوی کو بھی پسند ہو, خاوند کو بھی پسند ہو, تو یہ سنت ہے اور اس سے بیوی کو پیار کا میسج پہنچ جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حمیرا, پیار سے آپ ان کو حمیرا کہا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا حمیرا, تم کچھ پانی میرے لیے بھی بچا دینا. اب جوتا پانی تو اگر نبی علیہ السلام کا ہوتا اور بیوی جیتی تو یہ سبتا تھا, لیکن اللہ کے محبوب کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے, وہ رحمت للعالمین, اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں عائشہ تم اپنا کچھ پانی میرے لیے بچا دینا. تو انہوں نے پانی بچا دیا, نبی علیہ السلام قریب تشریف لائے, پیالہ اپنے ہاتھوں میں لیا. حدیث پاک میں آتا ہے پیالہ ہاتھ میں لے کر آپ رک گئے اور آپ نے پوچھا, حمیرا تو نے کس جگہ اپنے لب لگا کر پانی پیا تھا؟ چنانچہ آج تشریف کرلانا نے پیالے کی جگہ پر انگلی رکھی, اے اللہ کے نبی میں نے تو اس جگہ منہ لگا کر پانی پیا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اسی جگہ اپنے لب مبارک لگا کر آپ نے پانی نوش فرمایا. جب خامد بیوی کو ایسا پیار دے گا اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ گھر آباد نہیں کرے گی. تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑتے ہیں اور پھر یہ تو سنت کی تعلیمات کو کپڑے پر سے ڈال دیتے ہیں. سنیے حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی خامد اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھتا ہے, جب کوئی خامد اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھتا ہے اور بیوی خامد کو مسکرا کر دیکھتی ہے, اللہ رب العزت ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتے ہیں. اگر یہ حدیثیں ہمارے سامنے رہیں گی تو ہمارا گھر تو دنیا میں جنت کا مزہ لینے لگ جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے, فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے, لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے. یہ زندگی اتنی تھوڑی ہے, محبت پیار میں بندہ گزارنا چاہے تو بھی وقت تھوڑا ہے, اس تھوڑے وقت میں پتہ نہیں نفرت کے لیے کہاں وقت نکل آتا ہے. اللہ تعالیٰ نفرتوں سے محفوظ فرمائے, محبت و پیار ان سب بھری زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراد کو کر لیجیے. آنکھوں کو بند کر لیجیے, سب سے جگا لیجیے, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس کے حد تک کے لاکار کی یاد میں مل جائیے. اللہ تعالیٰ اس ارادے کو قبول فرمائے اور جو بھی دل ملیت کر لیجیے کہ آپ کا قلبی اور روحانی تعلق اس عاجز کے قلب کے ساتھ مل رہا ہے, اس عاجز کا اپنے شہر کے ساتھ, اور اسی چکر کے چلتے نبی اسلام تک پہنچتا ہے, اور نبی اسلام کا قلب اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا ہوا تھا. گویا اس وقت آپ کے قلب کو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک روحانی تعلق مل رہا ہے. اس وقت کو اپنی زندگی کا غنیمت اور انمول وقت سمجھتے ہوئے گویا ایک نئی زندگی گزارنے کا دل میں عہد کیجیے. تو سب گزار مہربانی فرمائیں گے, آپ توجہ کے ساتھ کچھ کر سکیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعون إنما يبايعون الله الله فوق أيديهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ذکر ناس سچے اختصاص کی کسی کے ذریعے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أنت لماذا تفرق آپ نے توبہ کر لی, آئندہ چند معمولات اپنا لیجیے, اللہ تعالیٰ دن کی گرا کو کھول دیں گے. جو ہم نے چند ایک دو دن پہلے بعض مشکورات میں سب سن بھی کروائے تھے, آپ سن لیجیے, پھر وہ کاپی کروا کر اس کو پڑھ بھی لیجیے گا. تو سب سے پہلی بات ہوتی ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنا, اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی. اپنی توجہ دل کی طرف, دل کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف. دست بکار دل بیار, ہاتھ کام کاج میں مشغول, دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول. جو میں رہا رہی میں ستم ہے روزگار, لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. تو آپ گھر میں کام کاج کرتے, بچوں کے ساتھ دوسرے کام میں بھاو سامنے محسوس رہے اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو, اس کو بچوں سے تنگی کہتے ہیں. دوسری بات, مراقبہ کرنا, یعنی دن میں صبح اور شام جو سارے وقت ہو مصطفیٰ کے مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رو ہو جائیں, یکسو ہو جائیں, یکرو ہو جائیں, اپنے دوپٹے کو گھونگھٹ کی طرح اپنے اوپر رول لیں اور آنکھوں کو بند کر لیں اور دل میں یہ سوچیں کہ اللہ عزت کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سن آ رہی ہے, دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ پڑھنا نہیں ہے, جسم کو حرکت نہیں دینی, سانس کو کچھ نہیں کرنا, خاموش بیٹھ جانا ہے, یہ سمجھنا ہے کہ دل کی تیز بج رہی ہے, اللہ اللہ کہہ رہی ہے اور آپ اسے بیٹھے ہی سن رہی ہیں. اللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں میں پھر دل سے اللہ اللہ سنوا بھی دیتے ہیں, انسان کے لیے توفیق نصیب ہو جاتی ہے. قرآن پاک نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, ان کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. تو معلوم ہوا کہ دل کبھی غافل ہو جاتے ہیں اور کبھی ذاکر ہوتے ہیں. تو قلبی ذکر کا ثبوت قرآن سے بھی حدیث پاک میں سے. اس لیے دل سے اللہ اللہ سننے کی کوشش کیجیے. دیکھیں آپ کے سامنے سپیکر لگا ہوا ہے اور اس میں سے آواز آ رہی ہے, اب یہ جاندار تو نہیں ہے نا, لیکن اس کے اندر ایک پردہ ہے اور مطلب کی لہریں اس پردے کو پھڑاتی ہیں اور اس میں سے آواز نکلتی ہے. تو اگر بے جان پردہ مغناطیسی لہروں کی وجہ سے پھڑاتا ہے, آواز نکلتی ہے, تو کیا زندہ انسان کا زندہ دل اگر پھڑائے تو اللہ کی آواز نہیں کر سکتی. مگر فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک پردہ ڈال دیا, جس کا دل جاری ہوتا ہے وہ تو ذکر کا اظہار کرتا ہے, دوسرے نہیں کر سکتے. اس لیے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. نیام عاشق و معشوق رنگ دے فرامن کاتبین راہم صبر میں, تو اس کو مراقبہ کہتے ہیں. درود کی اس تسبیح میں آیت محبت کے ساتھ روز پڑا کریں, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام. استغفار کی تسبیح 100 مرتبہ صبح اور شام پڑا کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کیا کریں. اگر ایک پارہ روزانہ پڑھ کر مہینے میں ختم ہو تو سب سے اچھا معمول, اور اگر مشکل ہو تو چلو آدھا پارہ پڑھیں, اتنا تو ضروری پڑھا کریں. عورتوں نے جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں میں وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی نہ کریں, جن کیے اللہ ان کو اجر و ثواب عطا فرما دیں گے. تو 5 چیزیں ہو گئیں, پہلا وقوف قلبی, دوسرا مراقبہ, تیسرا درود شریف, چوتھا استغفار اور پانچواں قرآن پاک کی تلاوت. اور چھٹی چیز کو کہتے ہیں رابطہ شیخ. رابطہ شیخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح بیمار آدمی ڈاکٹر سے رابطہ رکھتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ دوائی مہینہ استعمال کریں پھر مجھے حقیقت بتانا, تو مریض واپس جا کر بتاتا ہے کہ مریض حقیقت کیا. اسی طرح آپ کو روحانی نسخہ لکھ کر دے دیا, آپ اپنے گھروں میں استعمال کریں, پھر اس کے بعد 20 دن, مہینہ, 2 مہینہ, جب آپ اپنی کچھ کیفیت محسوس کریں اپنے محرم مردوں کی وساطت سے آپ خط لکھوا سکتی ہیں, فون سے اپنے حالات بتا سکتی ہیں, ای میل لگوانا ہے, فیکس لگوانا ہے. آج کا رابطہ ایک کونے سے دنیا کے دوسرے کونے میں کرنا بہت آسان ہے, تو آپ اپنی کیفیات لکھیں گی تو یہ آج آپ کو مزید اسباق یا وظائف کرنے کے لیے بتاتا رہے گا. جس طرح ڈاکٹر کے رابطہ رکھنے سے بندے کو شفا مل جاتی ہے, شیخ کے ساتھ رابطہ رکھنے سے انسان کو روحانی بیماریوں سے شفا نصیب ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان سے باتوں کا خیال رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اصلاح کا راستہ آسان فرما دیں گے. دعا کریں. سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تحمل علينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله هذه جناحكم وعفرنا خطاؤهم في جد جد كرنا ہمارے آبوں کی پردہ پیش کرنا سب کریم ہمارے نگاہوں کو پاک کرنا دنوں کو صاف کرنا دنوں کو اپنی محبت سے لبریز کرنا اپنے کی آپ اس ہمارے سینوں میں پیدا کرنا مالک رمضان مبارک کے روزوں کو قبول کرنا خرابی کو قبول کرنا اللہ ہماری مقرر کرنا اللہ جدید اسلام میں بد دعا بھی برباد ہو جائے وہ جب جس میں رمضان کبھی نہ پایا اور اپنی مقصرت نہ کروائی اللہ ہمیں کیا معلوم ہماری مقصرت ہوئی یا نہیں اللہ مقصرت فرما دیجیے تاکہ ہم جدید اسلام کی بد دعاؤں سے بچ جائے اللہ اور پہلے اپنے ہی گناہوں کا انبار لگا پڑا ہے گنبد کے گھر اسلام کی بد دعا لگ گئی اللہ سے ہماری بربادی میں کیا شک ہو سکتا ہے میرے مالک اپنے کمزور بندوں پر رحم کرنا اللہ پہلے بور میں گندے پڑے ہیں گنبد سے بد دعا کے بور سے محفوظ کرنا اللہ ہماری مقصرت فرما تاکہ ہم اس بد دعا سے نکل جائے اور اس بد دعا پر آپ کے محبوب نے آمین کہہ دی ہوئی ہے کہ اس میں سب کون کر سکتا ہے تو اللہ ہمیں برباد ہونے سے بچا لے اللہ ہمیں اپنے گھر سے بچے نہ دے میرے مالا آج اس منظر میں ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجیے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ ازدواجی زندگیوں کو خوشگوار بنا دیجیے گھروں میں سکون کی زندگی عطا کر دیجیے ایسا ہی گھروں میں اطمینان کی زندگی عطا کر دیجیے ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے نفرتوں بھری زندگی سے بچا لیجیے اور محبتوں بھری زندگی عطا فرما دیجیے رب کریم ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے کرم کا معاملہ فرمائیے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے اولادوں کی پریشانیوں کو بچا محفوظ فرمائیے اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے اللہ اولادوں کے بارے میں دلوں کو خوش فرما دیجیے اولاد کی تربیت فرمائیے ہماری آنے والی قیامت تک سب بچوں کے ایمان کی عبادت فرما دیجیے رب کریم آج کچھ محفل میں اس میں سے پہلے ہماری تقسیم فرما دیجیے رب کریم ہماری تقسیم فرما دیجیے رب کریم آج ہمارے دعاؤں کی تقسیم فرما دیجیے اے مولا ہمیں آئندہ میں سرکاری کی زندگی عطا فرما دیجیے رب کریم ہم نے جو مانگا خود عطا کر دیجیے جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ نے خود عطا فرما دیجیے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے جو ہمارے والدین نزیر اقارب بچائے سنیے فرشتوں کو چکے ان کی مغفرت کر دیجیے اور جن کے ہمارے پر حقوق آتے ہیں ان کو ہماری ان دعاؤں میں حصہ دے دیجیے اور قیامت کے دن ان کے حقوق کے لیے دوست فرما دیجیے جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات بھجوائے اللہ ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا کر دیجیے جب بنا تقبل دن گا مکان تک سمجھ جائے تو بڑے گا مکان تک سب باب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین